الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات آج 11 ربیع الاول تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد سے بلکہ غروب آفتاب کے بعد سے ربیع الاول کی 12 تاریخ شروع ہو چکی ہے. تو اگرچہ ہمارے نزدیک یوم پیدائش یا یوم وفات کا منانا نہ صرف یہ کہ دین میں اس کے لیے کوئی سند اور بنیاد نہیں ہے بلکہ جو دین کا اصل فلسفہ اور اس کی اصل حکمت ہے اس کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ ایک چیز چل نکلی ہے اور میرا معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں بھی چل رہی ہیں ان میں ایک حد تک اپنی دعوت کو پہنچانے کی غرض اور نیت سے اگر حصہ لینا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اپنے اسی اصول کی بنیاد پر میں جو مختلف اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے، وہاں سے جب بھی کبھی کوئی دعوت وصول ہوئی ہے اور میرے لیے ممکن ہو سکا ہے تو میں ضرور حاضر ہوا، تاکہ وہاں پہنچ کر اگر اس موقع ہی پر ان کے سامنے دین کی جو اصل اور بنیادی دعوت ہے اس کو پیش کیا جا سکے تو اس موقع سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بالکل اتفاق کی بات ہے کہ اس مرتبہ میرے ذہن میں آیا کہ اس موقع کی مناسبت سے سیرت النبی کے ایک اہم موضوع پر میں گفتگو کروں، اس لیے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران سیرت نہیں بلکہ فلسفہ سیرت کے بعض پہلو مجھ پر تدریجاً منکشف ہوئے جن کی طرف میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اہل علم کی توجہ نہیں تھی. باتیں بالکل سامنے کی ہیں، کوئی میں سمندر سے نئے موتی نکال کر نہیں لایا ہوں، لیکن کچھ اسباب ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض مسائل کے بعض پہلوؤں پر تو توجہ مرتکز رہتی ہے اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور انہی مسائل کے ان سے بھی زیادہ اہم تر پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو تقریروں کے دوران میں نے یہ محسوس کیا فی الواقع کہ بعض ایسی باتوں کو مجھے انشراح صدر عطا فرمایا کہ جس کا جب بیان ہوتا ہے تو لوگ چونکتے محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ بات پہلی مرتبہ سامنے آ رہی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس مرتبہ لاہور میں جو اپنے قریبی احباب ہیں ان کا ایک اجتماع منعقد کروں اور وہ باتیں ان کے سامنے کسی قدر جامعیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں. میری آج کی گفتگو کا عنوان ختم نبوت ہے. میں نے عنوان کہا ہے، موضوع نہیں کہا ہے. بات شروع یہاں سے ہوگی، اگرچہ صرف ختم نبوت ہی میری گفتگو کا کل موضوع نہیں. ختم نبوت میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ان اجماعی مسائل میں سے ہے کہ جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. میں اہل سنت کا اتفاق نہیں کہہ رہا، اہل تشیع کا اتفاق ہے، خوارج کا اتفاق ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسماعیلیوں کا اتفاق ہے، داؤدی بوروں کا اتفاق ہے. یعنی یہ کہ اہل سنت جس سے میرا تعلق ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی میں مجھے شامل رہنے کی توفیق دے اور اسی حالت میں میری موت واقع ہو، اس میں حنابلہ ہوں، احناف ہوں، شوافے ہوں، مالکیاں ہوں، یا اہل ظاہر ہوں، یا جو سلفی المسلک اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جنہیں عرف عام میں اہل حدیث کہا جاتا ہے وہ ہوں، ان سب کو جمع کر کے میں اہل سنت کہہ رہا ہوں. ان سے آگے ذرا فاصلے پر معاملہ ہے اہل تشیع کا، ان سے بھی ذرا آگے فاصلے پر معاملہ ہے پھر اسماعیلیوں کا، شش امامیوں کا، جو چھ اماموں میں متفق ہیں اثنا عشری شیعوں کے ساتھ، لیکن ان سے آگے جا کر ان کے سلسلے جدا ہو جاتے ہیں. پھر دو سلسلے ہیں، ایک اسماعیلی اور یا آغا خانی جنہیں ہم جانتے ہیں، دوسرے داؤدی بورے. اس سے بھی آگے جائیے تو پھر خوارج ہیں جن کو کہ امت نے قرار دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن یہ کہ یہ ساری جماعتیں متفق ہیں ختم نبوت، اہل تشیع کے ہاں بھی اگر تسلسل ہے تو امامت کا ہے، چاہے ان کے ذہن میں اس کا تصور کیا ہے اور وہ نبوت سے کس قدر قریب جا پہنچتا ہے مسئلہ، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں وہ بہرحال یہی ہے کہ نبوت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، البتہ اس کے بعد امامت کا ایک تسلسل ہے. یہی معاملہ شش امامیوں کا ہے، ختم نبوت کے قائل ہیں، اجراء اور تسلسل امامت کے قائل ہیں. اس پہلو سے یہ تمام گروہ متفق ہیں ختم نبوت پر. اس میں یا تو رکھنا دور نبوت کے متصلن بعد جو ہے پیدا ہوا تھا کہ جب مدعیان نبوت پیدا ہوئے دور خلافت صدیقی میں، یا اس کے بعد بھی کچھ مسخرے قسم کے لوگ دعوے کرتے رہے. مثلا متنبی، اب ایک شاعر تھا، اگر اس نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ان کو مسخروں میں شمار کیا جائے گا، کوئی بھی اس کے ماننے والے کوئی بھی پیدا نہ ہوئے کہ وہ نبی ہے. اس طرح کے مسخرے اور بھی بہت سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اس قریب کے زمانے میں آ کر ایک طرف بہاءاللہ نے اور دوسری طرف غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس مہر کو توڑا ہے. لیکن یہ کہ ان کو علیحدہ کر دیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ پوری اس نوع انسانی میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی درجے میں ماننے والی ہے، اس کے نزدیک ختم نبوت ایک اجماعی مجمع علیہ متفق علیہ مسئلہ ہے. ختم نبوت کا ایک پہلو تو ہے قانونی اور شرعی، اور وہ اسی وجہ سے بیان بھی بہت ہوا، عام بھی ہوا، نتیجتاً معروف بھی ہے، معلوم بھی ہے، مشہور بھی ہے. لیکن اس کا جو ایک اصل پہلو ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کی حقیقت کے اعتبار سے، بدقسمتی سے اس کی طرف سے نگاہیں جو ہیں کچھ عدم متوجہ رہی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے کھل کر جس طرح رہنا چاہیے تھا نہیں رہا ہے. یہ نہیں کہ آیا ہی نہیں ہے، اہل علم کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ کہ ایک تو ضرورت ہوتی ہے کہ جس چیز کی کوئی قانونی حیثیت ہے، جس سے کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، امت میں ہے یا امت سے خارج ہے، اب یہ تو ایک قانونی اور دستوری مسئلہ ہو جائے گا. مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے، لہذا یہ طے کرنا پڑے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. ایک اسلامی ریاست میں حق رائے دہی بنیادی طور پر صرف مسلمان کو حاصل ہے، لہذا طے کرنا پڑے گا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. تو یہ پہلو تو ہے قانونی اور فقہی اور شرعی، لہذا اس پر توجہ خوب مرتکز ہوئی. لیکن دوسرا پہلو جو اصل اہمیت والا ہے، جس کی بنا پر فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بدقسمتی سے اس کی جانب اتنی توجہ نہیں ہوئی، اور اب تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن ادھر منتقل ہی نہیں ہوتا. وہ پہلو جو دوسرا ہے، قانونی پہلو تو سب جانتے ہیں کہ نبوت حضور پر ختم ہوئی، نتیجتاً حضور کے بعد جو شخص بھی دعوی نبوت کرتا ہے اس کے لیے ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال کریں گے تو کاذب اور جھوٹا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اور اسی کے ضمن میں میں نے سورہ انعام کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیا تھا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم، اس سے بڑا کاذب اور کون ہوگا جو اللہ پر تہمت جڑے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، درا حالے کہ اس پر وحی نہ ہوئی ہو. تو جھوٹ تو ہر جھوٹ ہی برا ہے، لیکن جھوٹ اور جھوٹ میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. صداقت ایک معمولی سی صداقت بھی ہے، اور ایک صداقت یہ بھی ہے کہ ان الحکم الا للہ، یہ بھی صداقت ہے، یہ بھی صداقت ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو ایک معمولی صداقت اور اس صداقت میں جو نسبت ہو سکتی ہے، جان لیجئے کہ کم سے کم وہی نسبت ہے کسی عام جھوٹ میں. اور اس جھوٹ میں کہ کوئی شخص اللہ پر تہمت جڑے اور جھوٹا دعوی نبوت کرے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، درا حالے کہ اس پر وحی نہ ہوئی ہو، تو اسی لیے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. تو معلوم ہوا کہ بہت ہلکا لفظ اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ کاذب، ذرا اسی کو مزید گاڑھا کر لیجئے تو کذاب. اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو وہ امت سے کٹا، اور دوسری طرف اگر کسی اور نے کسی بھی درجے میں اس کی تصدیق کی تو وہ امت سے کٹ گیا. یہ ہے اس معاملے کی قانونی اہمیت، اسی وجہ سے یہ مسئلہ بیان ہوتا رہا. اور ختم نبوت کا یہ پہلو جو ہے تقریروں میں عام آتا رہا اور سب لوگوں کے علم میں. چونکہ یہ چیز علم میں ہے لہذا میں اس پر بنیادی طور پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، اگرچہ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس موضوع پر بھی میں عرض کر دوں کہ اس ختم نبوت کے لیے دلائل ایک تو ہو سکتے ہیں عقلی، ایک ہو سکتے ہیں نقلی یعنی منقول دلائل. اس نقل میں قرآن مجید آئے گا اولاً، اور ثانیاً حدیث نبوی آئے گی، ثالثاً اجماع امت آئے گا. تو یہ ختم نبوت کے لیے دو طرح کے دلائل ہوں گے. جہاں تک عقلی دلائل کا تعلق ہے وہ تو دوسرے پہلو کے ضمن میں بیان کروں گا، وہ دوسرا پہلو ہے تکمیل نبوت و رسالت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت صرف ختم نہیں ہوئی مکمل ہوئی. یہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت یہ بنائے فضیلت ہے. ختم نبوت ایک واقعہ ہوتے ہوئے بھی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے. سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک چین ہے بہت لمبی، اس میں ہزار بلکہ ایک لاکھ سوا لاکھ کڑیاں ہیں، وہ ایک کڑی اس میں سے آخری بھی ہوگی، ایک کڑی پہلی بھی ہوگی، لیکن نہ پہلی کڑی ہونے میں کوئی فضیلت کا معاملہ ہے نہ آخری کڑی ہونے میں کوئی فضیلت کا معاملہ ہے. واقعہ ہے کہ یہ پہلی کڑی ہے اور یہ آخری کڑی، بلکہ ایک پہلو عرض کروں کہ اگر فضیلت تلاش کرنی ہی ہو ان دونوں میں تو شاید پہلی کڑی کے لیے تو کچھ نہ کچھ فضیلت کا پہلو نکل آئے گا، جیسے بارش کا پہلا قطرہ وہ اصل میں ذریعہ بن جاتا ہے اس بارش کے تسلسل کا. تو پہلی کڑی ہونے میں تو فضیلت کا کی کوئی نہ کوئی بنیاد مل جائے گی، لیکن آخری کڑی ہونے میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں. وہ ایک واقعہ ہے، بطور واقعہ اس کو تسلیم کیجئے اور اس کے جو بھی قانونی اور فقہی اور شرعی نتائج نکلے اس کو مان لیجئے، لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اس میں فضیلت کی بنیاد نہیں. فضیلت اصل میں ہے اس بات پر کہ نبوت حضور پر صرف ختم ہی نہیں ہوئی کامل ہوئی. تکمیل نبوت و رسالت یہ ہے اصل میں بنائے فضیلت محمدی علیہ سعد صلاح وسلام. اس میں بھی ایک پہلو سے ذہن میں رکھیے، بہت عمدہ بات ہے، نبوت بھی آپ پر مکمل ہوئی، رسالت بھی آپ پر مکمل ہوئی، لیکن نبوت مکمل ہو کر ختم ہو گئی، رسالت مکمل ہو کر دائم ہو گئی. ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ ایک ہی شخصیت، ایک ہی ہستی، نبی بھی ہے رسول بھی ہے. ان دونوں کا جب آپ تقابل کریں گے، ان دونوں حیثیتوں کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبوت ہے اللہ سے لینے والا حصہ، یہ نبوت ہے. رسالت ہے خلق خدا کو پہنچانے والا پہلو، لینے والا حصہ نبوت. اسی لیے نبا یہ بلندی کے لیے بھی ایک رائے ہے کہ اس سے یہ لفظ بنا ہے، نبی بلند مقام پر ہے جو وہاں سے ریسیو کر رہا ہے. پھر یہ کہ خبر نبا اس سے بھی مشتق ہے جس تک غیب کی خبریں پہنچ رہی ہیں. تو نبی گویا کہ اس لینے والے پہلو کو کہیں گے، اور رسول پہنچانا اور دینا خلق خدا تک، ابنائے نو تک اس کا ابلاغ، اس کی تبلیغ، یہ رسالت ہے. نبوت بھی کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اتمام اور اکمال ہو گیا. رسالت بھی کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا بھی اتمام و اکمال ہو گیا. لیکن اب آپ خود سوچئے، لینے والا حصہ جب کامل ہوا تو وہ کھڑکی بند ہو جانی چاہیے. لینے والے حصہ کے تکمیل کا لازمی نتیجہ ختم نبوت ہے. دینے والا حصہ جو ہے اس میں کسی خاتمے کا سوال نہیں، وہ تو جاری رہے گا تا قیام قیامت، اس لیے کہ حضور کی بعثت، حضور کی رسالت جو ہے اب ہے تا قیام قیامت. یہی وجہ ہے، غور کیجئے قرآن مجید میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کا استعمال کس بنیاد پر ہوا ہے. میں وہ پھر شعر آپ کو سنا رہا ہوں غالب کا، جس کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے کہا کہ غالب نے اپنے بارے میں تو تعلی کی ہے، لیکن یہ شعر اگر صادق آتا ہے تو قرآن مجید پر آتا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانائے. غالب جو الفاظ لاتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کے نیچے آپ کو میخانے ملیں گے. غور کریں گے اگر
تو محسوس ہوگا کہ اس لفظ کے یہاں آنے کی کیا حکمت ہے. اس سے بھی زیادہ واضح وہ ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے یوں ہی نہیں آ جاتا, میں بہت چھان پھٹک کر لاتا ہوں, غور و فکر کر کے لاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کامل مناسبت ہو اس بات سے تو وہ لفظ لاؤں. تو یہ بات میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ غالب نے تو کہی ہے بطور تعلی, لیکن بتمام و کمال یہ بات راست آئے گی تو کس پر؟ کلام الہی پر, کلام الملوک ملوک الکلام. اب غور کیجئے, یہ تمہید میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ ختم کا لفظ قرآن مجید میں نبوت کے ساتھ آیا, رسالت کے ساتھ نہیں آیا. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, وہ تو اللہ کے رسول ہیں. یہاں آخر المرسلین بھی نہیں کہا, رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہیں, اور خاتم النبیین ہے, نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں. تو چونکہ واقعتاً آپ غور کیجئے, نبوت اور رسالت دونوں جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی, اپنے تکمیلی درجے کو پہنچی, تو اب نبوت کامل ہو کر ختم ہو گئی, وہ کھڑکی بند ہو گئی لینے والی, اس لیے کہ جو دینا مقصود تھا حکمت خداوندی اور مشیت خداوندی میں وہ دیا جا چکا. اور البتہ دینے والا پہلو جو ہے اس کے ختم ہونے کا سوال نہیں, اس کے تو تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جاری رہے تا قیام قیامت. یہ پیغام محمدی ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو پھیل رہا ہے, اور جو بھی حضور کا کوئی امتی اس پیغام کو پہنچا رہا ہے در حقیقت آن بہاف آف محمد پہنچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور نے جو الفاظ فرمائے جس کو میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ اس میں انی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھیے, بلغو انی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. یہاں جانب سے صحیح مفہوم پورا ادا نہیں ہوتا, لیکن آن مائی بہاف جو کوئی اسے پہنچائے گا در حقیقت یہ اب رسالت محمدی ہی کا وہ فریضہ ادا کر رہا ہے. یہ رسالت جو ہے دائم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جبکہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ان دونوں کے لیے لفظ آپ استعمال کریں گے کہ دونوں کامل ہو گئی, دونوں کا اتمام و اکمال ہو گیا. اس اتمام و اکمال کے یہ دو الفاظ جو ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں, یہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, جس کے بارے میں علماء یہود نے بڑے ہی حسرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں, یہ آیت تمہیں عطا ہوئی, اگر کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم اس کے زمانہ نزول کو اپنی سالانہ عید قرار دیتے. وہ آیت کیا ہے جو فضیلت ثابت کر رہی ہے در حقیقت امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال فرما دیا, اسے کامل کر دیا, اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. اکمال اور اتمام یہ باب افعال سے مصدر ہے. ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ بھی عرض کر دوں, الفاظ جو ہیں قریب المفہوم, بڑی اس میں ایک بصیرت باطنی ہوتی ہے اگر آدمی غور کرے کہ یہ بہت قریب ہے, مترادف ہے, لیکن یہ کہ ان کا فرق کیا ہے. مثلاً اکبر اور اعظم میں فرق کیا ہے؟ اکبر بھی سب سے بڑا, اعظم بھی سب سے بڑا. غور کیجئے, سوچئے, اکبر سب سے بڑا ہوگا کسی مادی اعتبار سے, ناپ تول میں جو چیز آ جائے بڑی ہے, وہ بڑائی کے جو ناپ تول میں آئے, جو حسی ہو, جس کو دیکھا جا سکے, وہ اکبر ہوگا. اور وہ چیز کے جو مانوی حقیقت جس میں سب سے زیادہ ہو, وہ ناپ تول میں نہیں آئے گی, وہ کوئی مانوی حقیقت ہے, اس کو اعظم کہیں گے. تو اکبر اور اعظم میں جو فرق ہے وہی اکمال اور اتمام میں ہے. دین کامل ہو گیا, دین ایک معین ہے, یہ ایک نظام ہے, یہ در حقیقت پورا ضابطہ حیات ہے. لہذا اس کے لیے لفظ اکمال آیا, الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کوئی باطنی شے نہیں ہے, یہ تو ایک ظاہری شے ہے. نماز کا نظام ہے تو نظر آ رہا ہے, اجرائے حدود کا نظام ہے تو وہ نظر آ رہا ہے. تو اکمال جو ہے وہ آئے گی کسی ایک ظاہری حقیقت پر, اور جو اتمام ہے وہ کوئی معنوی حقیقت ہے جس کا کہ اتمام ہوا، مثلاً یہی لفظ آیا نور کے لیے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند. یہ سورہ صف میں ہے، اور سورہ توبہ میں فرمایا وہ یا واللہ الا یتم نورہ، اللہ بالکل آمادہ نہیں ہے مگر اس بات کے لیے، اللہ انکار کر رہا ہے مگر اس بات کے لیے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وہ کبھی یہ بات گوارا نہیں کرے گا کہ اب اس نور کا اتمام نہ ہو. وہ ہے نور ہدایت. اس نور ہدایت میں وہ معنوی پہلو زیادہ نمایاں ہے، وہ فکری ہدایت، نظری ہدایت، علمی ہدایت، عقیدے کی ہدایت، یہ جو ہدایت ہے یہ ہے وہ نور. ایمان جسے نور سے تعبیر کیا گیا تو اس کے لیے لفظ اتمام ہے، اور دین چونکہ ایک معین نظام ہے لہذا اس کے لیے لفظ اکمال ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ جان لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت دونوں کا اکمال بھی ہوا، اتمام بھی ہوا. البتہ نبوت کامل ہو کر ختم ہو گئی، رسالت کامل ہو کر دائم ہو گئی تا قیام قیامت. اب آئیے اس ختم نبوت کی طرف. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے دلائل دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک عقلی. عقلی دلائل تو اصل میں سارے کے سارے تکمیل نبوت و رسالت پر مبنی ہے، لہذا جب وہ بحث میں کروں گا تو آپ کے سامنے وہ عقلی دلائل کا پورا سلسلہ آ جائے گا. جس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر خلوص نیت کے ساتھ غور کرے گا تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ اب اکمال اور تکمیل نبوت و رسالت کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نبوت کا یہ سلسلہ جاری رہے. البتہ جہاں تک نقلی مبنی بر نقل دلائل کا تعلق ہے، اس میں سے قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اس کی میں پوری تشریح میں اس وقت نہیں جا سکتا ورنہ سارا وقت اس میں لگ جائے گا. کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوائے ان کے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی مہر توڑی ہے اور اس کی تعویلیں کی ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کی تو ضرورت ہے کہ وہ اس کی کوئی تعویل ادھر کریں گے یا ادھر کریں گے، لیکن بقیہ سب لوگوں میں جس کی چاہے تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مفہوم جان لیجئے، کانٹیکسٹ کیا ہے، بحث کیا ہے. اور یہاں ختم نبوت ہی در حقیقت اپنے اس کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کے اعتبار سے وہی مفہوم اور وہی معنی مراد ہو سکتے ہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں دیتے چلے آئے ہیں انبیاء اور رسل. قرآن مجید میں سورہ آراف میں وہ آیہ مبارکہ جس کے ایک ٹکڑے پر میں نے اپنا کتابچہ بیس کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس میں اللہ تعالی نے اپنا یہ فرمان نقل کیا ہے. اور یہ موقع بھی جان لیجئے کون سا ہے، جب بنی اسرائیل سے وہ خطا ہوئی گوسالہ پرستی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، انہوں نے وہاں ریاضت کی اور عبادت کی اور پھر تورات انہیں ملی اور وہ لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ قوم میں ایک بہت بڑا بڑی تعداد میں لوگوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی. یہ ارتداد تھا، مرتد ہو گئے، مسلمان تھے اور اب بچڑے کی پرستش کی وجہ سے مرتد ہو گئے. تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فرض ہوا ہے اس موقع پر، ذہن میں رکھیے. اور ارتداد کی سزا قتل ہونا، جان لیجئے کہ یہ شریعت محمدی ہی میں نہیں ہے، ابتدا سے چلا رہا ہے، مرتد کی سزا قتل. چنانچہ جو سزا دی گئی اس موقع پر وہ یہ تھی کہ 12 جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، طے کیا گیا کہ ہر قبیلے میں سے جو لوگ مرتد ہو گئے، جنہوں نے یہ شرک کیا ہے، اتنا جلی شرک، ان کو انہی کے بھائی بند، انہی کے قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. اور آپ کو اندازہ ہے 70,000 یہودی قتل ہوئے. تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فرض ہے یہ تطہیر کسی جماعت کی. جماعت قائم ہوتی ہے اصول اور نظریات پر، اگر اصول اور نظریات ہی کے اندر نقب لگ جائے تو پھر وہ جماعت کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. لہذا ہر آئیڈیولوجیکل پارٹی، ہر نظریاتی جماعت اپنی تطہیر کرتی ہے کہ اگر کچھ کچے پکے اور غلط قسم کے لوگ آ کر شامل ہو گئے ہوں، اگر ان کو حتی یمیز الخبیث من الطیب، جیسا کہ غزوہ احد کے ضمن میں قرآن کہتا ہے، کہ ہم نے جو تمہیں ذرا یہ جھٹکا دیا ہے، اتنی بڑی آزمائش میں جو تمہیں ڈالا ہے، یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا علیحدہ کر دیں پاک کو ناپاک سے۔ تو اسی طریقے سے وہاں جو 70,000 افراد قتل ہوئے، تو اب آپ سوچئے کہ اس سے بڑا فرج اور اس سے بڑا جو ہے قتل ارتداد کا واقعہ شاید پوری تاریخ انسانی میں نہ ہوا ہو۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام استغفار کے لیے، توبہ کے لیے اپنے قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر آئے، کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے کفارہ بھی دیا ہے، تو اس کو قبول فرما اور ہمارے لیے لکھ دے اپنی رحمت، طے فرما دے ہمارے لیے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، ہم توبہ کرتے ہیں تیری جناب میں، اعلی عذابی اصیب بہ من اشاء۔ اب جواب اس دعا کا ذرا پس منظر میں نے بیان کر دیا، کس موقع پر دعا ہو رہی، ان سارے کے سارے 70,000 مرتدین کے لیے معافی مانگنے نہیں آئے، انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں، عذابی اسی وہ بہی من اشاء، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے یعنی اخروی عذاب، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ رحمتی وسعت کل شے، جو تم نے رحمت کا سوال کیا ہے تو میری ایک رحمت تو وہ عام رحمت ہے کہ جو ہر شے کو شامل ہے، ایک میری خاص رحمت بھی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، ہاں میری جو خصوصی رحمت ہے وہ میں لکھ رکھوں گا اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، اور جو اتباع کریں گے ہمارے رسول نبی امی کی، کہ جسے وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے ہاں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، جو انہیں نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے گا اور خبیث چیزوں کو ناپاک ٹھہرائے گا، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اتارے گا کہ جو انہوں نے اپنی گردنوں میں توق ڈال لیے ہوں گے، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اس کے بعد حضور سے فرمایا، قل یا ایہا الناس، اے نبی کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو اب ایمان لاؤ اس رسول نبی امی پر، میں ہوں وہ رسول نبی امی کے جس کو تم نے لکھا ہوا پایا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ میں نے یہ آیت آپ کو صرف اس لیے سنائی، اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیجئے سورہ صف کی وہ آیت بھی، حضرت مسیح کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دو حیثیتیں تھیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو یا تو قرآن مجید میں بھی کسی نبی کی خبر ہونی چاہیے تھی، آخر اللہ تعالیٰ نے اگر آسانی پیدا کی ہے سابقہ امتوں کے لیے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کے آنے کے بعد اس پر ایمان لانے پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، ورنہ ایک شخص اپنی جگہ نیک ہو، بھلا ہو، موحد ہو، لیکن کسی نبی برحق کو اگر وہ نہیں مان رہا، اس پر ایمان لانے پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، ورنہ ایک شخص اپنی جگہ نیک ہو، بھلا ہو، موحد ہو، لیکن کسی نبی برحق کو اگر وہ نہیں مان رہا تو وہ کافر ہے، اس کی نجات کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جو سابقہ امتوں پہ نہیں ڈالی گئی، کہ اگر مسیح کے بعد نبی آنے والے تھے محمد الرسول اللہ، اگر موسیٰ کے بعد رسول آنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خبریں دیے جا رہے ہیں، تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تورات کی اگر پیشین گوئیاں کھرچ دی گئی ہوں تو اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے لیے تو بنیاد یہ قرآن مجید ہے، یہ خبر دے رہا ہے. اگرچہ کھرچنے کے باوجود بھی پیشین گوئیاں موجود ہیں اور علماء اسلام نے ان تمام کو واشگاف کر لیا ہے. انجیل میں پیشین گوئیاں اب بھی موجود ہیں، تورات میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہت کچھ انہوں نے کھرچ بھی دی. تاہم ہمارے لیے اصل سند قرآن مجید ہے جو بتا رہا ہے کہ حضور کی پیشین گوئیاں لکھی ہوئی تھی تورات میں، لکھی ہوئی تھی انجیل میں، تاکہ کسی کو بھی سمجھنے میں پہچاننے میں کوئی مغالطہ نہ ہو. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اگر نکلتے ہیں ایران سے اور جا کر شام میں وہ عیسائیت اختیار کرتے ہیں اور عیسائی راہبوں کے زیر تربیت رہتے ہیں تو وہ انہیں خبر دے رہے ہیں کہ ایک نبوت کا ظہور ہونے والا ہے اور نبی یہ آخر الزمان آنے والا ہے. آخر ان کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ علم انہی کتابوں کے مطالعے سے آیا تھا، وہ خود نبی نہیں تھے، وہ تو راہب تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیز اپنی جگہ پر، ایک طرف تو مثبت دلیل تو وہ آیت ہے قرآن مجید سے کہ خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منفی دلیل قرآن سے یہ نکلے گی کہ قرآن میں کسی اور نبی کے لیے کوئی پیشین گوئی نہیں ہے، یا تو ثابت کی جائے. بہرحال نبوت کے آنے کے بعد اس کا منطقی نتیجہ وہی ہے جو قادیانیوں نے نکالا ہے، اگر ایک شخص کسی اور نبی کو مانے گا حضور کے بعد تو اس کے اعتبار سے جو نہیں مان رہے وہ کافر ہے. واقعہ یہ کہ اس پہلو سے گیو دی ڈیول از ڈیو، ان کی جرت کی داد دینی چاہیے کہ ظفر اللہ خان نے کھڑے ہو کر قائد اعظم کے جنازے پر، اور اس نے کھلا کھلا یہ کہا ہے جب جنازے میں اس نے شرکت نہیں کی، حالانکہ قائد اعظم نے کس مقام تک اس شخص کو پہنچایا ہے اور کتنی حیثیت دی ہے، اس سب کے باوجود جنازے میں شریک نہیں ہوا، موجود رہا. میرے نزدیک یہ بھی ایک جرت کی بات ہے. اور اس نے وہاں کھل کر یہ کہا جب پوچھا گیا کہ جنازے میں شرکت کیوں نہیں کر رہے، تو اس نے کہا کہ یا تو مجھے ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر مان لو، یا یہ ہے کہ ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر مان لو، جو چاہو تم مان لو. یعنی یہ کہ نبوت کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو نہیں مان رہے وہ کافر، اور نبوت اگر جھوٹی ہے تو جو مان رہے ہیں وہ کافر. یہ فرق تو لازماً قانونی حیثیت سے واقع ہو جائے گا. تو اگر اتنی بڑی بات تھی تو قرآن مجید نے اس کی طرف کوئی اشارہ تو کیا ہوتا، اگر اتنی بڑی آزمائش ایمان کے لیے آنے والی تھی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی پیشن گوئی ہوتی. پورے قرآن مجید میں کسی ایسی بات کا نہ ہونا یہ منفی دلیل ہے ختم نبوت کی قرآن مجید سے، اور وہ آیہ مبارکہ مثبت دلیل ہے ختم نبوت کی قرآن مجید. باقی جو احادیث سے ہے اس کے لیے دلائل، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند حدیثیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں سورہ احزاب کی تفہیم کے زمینے کے طور پر اتنی جامع یہ تحریر مرتب کر دی ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہر شخص جسے بھی کوئی اشکال ہو وہ ضرور اس مقام کا مطالعہ کرے. بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابو داؤد، کوئی کتاب نہیں حدیث کی. حالانکہ واقعہ یہ کہ کسی موضوع پر اگر جو صحیح ہین ہے اس میں احادیث مل جائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی اشکال رہتا ہی نہیں ہے، سب سے اونچا رتبہ انہی کا ہے. پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب اس کی حیثیت ایک امت کی تھی، امت کا سیاسی نظام بھی ہے، اس کی سرداری ہے، اس کا منصب ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اور موسیٰ کی امت کے مابین ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ چونکہ وہاں نبوت کا تسلسل تھا لہذا سیاست اور حکومت بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی. داؤد کون ہے، سلیمان کون ہے، یہ وہ لوگ ہیں. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی جو ہے اس کے بعد آ جاتا تھا، یہ چین ٹوٹی نہیں، یہ تسلسل جاری رہا. وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے. یہ خلافت ہے کہ جس کا تسلسل جاری ہے، لیکن نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ایک دوسری حدیث جو ہے وہ میں بعد میں سناؤں گا تکمیل رسالت کے ضمن میں. ایک حدیث جو مسلم میں ہے، یہ بخاری کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی، اب مسلم شریف کی ایک روایت سنا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے یہ ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے. اوتی تو جوامع الکلم، ایک تو مجھے بڑے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، احادیث میں وہ ملتے ہیں، دو دو تین تین الفاظ پر مشتمل جملے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کے خزینے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی ہے رعب سے. حضور کو دیکھتے ہی اس آپ کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ کافی فاصلے سے اس کا اثر کوئی آنے والا محسوس کرتا تھا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت حلال ٹھہرایا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا جہاں چاہوں سجدہ کروں، اور اس کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو میرے لیے یہ بھی ایک فضیلت ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں بھیجا گیا ہوں تمام انسانوں کی طرف. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ساتھ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب یہ اتنے واضح الفاظ ہیں، اتنی کھلی باتیں ہیں کہ جس کے بعد جو شخص بھی کوئی خلوص قلب کے ساتھ معاملے کو سمجھنا چاہے گا اس کے لیے کوئی اشکال نہیں رہے گا. ایک اور حدیث سنیے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور بھی تمام کتابوں میں ہے لیکن ترمذی سب سے اونچی کتاب ہے جس میں یہ روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں اس حدیث کا بہت اہم مقام ہے اس پہلو سے کہ جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ ختم کا لفظ جو ہے وہ نبوت کے ساتھ آیا، رسالت کے ساتھ نہیں آیا. اگر تو انسان ہدایت کا طالب ہو تو اس کا مفہوم وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ لینے والا حصہ ختم، دینے والا حصہ دائم ہو گیا تا قیام قیامت. رسالت محمدی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی. نبوت محمدی ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ اگر ٹیڑھ آ جائے نیت میں اور فساد ہو انسان کے ارادے میں، تو بہاءاللہ نے اس کو دلیل بنا لیا ہے. وہ کہتا ہے میں رسول ہوں، رسول ختم نہیں ہوئے. قرآن مجید میں تو جو ختم کا لفظ آیا وہ نبوت کے ساتھ آیا ہے، رسالت کے ساتھ ختم کا لفظ نہیں آیا. لہذا یہ مہر تو چلیے انٹیکٹ رہ گئی، لیکن یہ کہ رسالت تو ختم نہیں ہوئی تو میں رسول ہوں، یہ حدیث جو ہے اس میں بہت ہی مفید ہے اس پہلو سے کہ اس کا صد باب بھی کر رہی ہے کہ لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد جان لو اچھی طرح کہ نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. یہ حدیث بھی سن لیجئے، مسند احمد میں ہے، مرویات عبداللہ ابن عمرو بن العاص میں. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما کالمودع فقال انا محمد النبی الامی ثلاثا ولا نبی بعدی. اب دیکھیے یہ سورہ آراف کی وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی، اس کے حوالے سے حضور اس کا اعلان فرما رہے ہیں. لوگوں تین مرتبہ آپ نے کہا میں وہ نبی ہوں رسول نبی امی جس کی خبر تورات میں دی گئی، جس کی خبر انجیل میں دی گئی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. دو حدیثیں اور سن لیجیے، اگر حدیث اور بھی بہت ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کفایت کریں گی. یہ حضرت عمر کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیاً لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس میں بھی وہی جو ٹیڑھ ہے، اس حدیث کو بھی بعض لوگ اپنے ہاں عام کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیے اس میں تو امکان تو ہے نا، حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہوتا میرے بعد نبی تو وہ عمر ہوتے، تو معلوم ہوا کہ امکان ہے. میں نے عرض کیا مجھ سے جب یہ بات کہی گئی میں ذرا چونکا ایک دفعہ، ایک بات بالکل پہلی مرتبہ آئی تھی. پھر میرے سامنے وہ آیا مبارکہ آئی قرآن مجید کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا. اب اگر تو یہ اس اگر کے ساتھ آنے والے جملے کو آپ امکان کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر اللہ کے لیے بیٹے کا امکان جو ہے پہلے ثابت کیجئے قرآن مجید کی روح سے. حدیث تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے نمبر پر زیر بحث آئی. وہ نوجوان جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ فوراً چونکا اور اس نے کہا کہ واقعی یہ بات بہت اہم ہے کہ جہاں شرط آئے گی تو وہاں پر جواب شرط کا اس وقت امکان پیدا ہوگا جب شرط پوری ہو رہی ہو، ورنہ جواب شرط جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو مجھے کیا اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، جب میں اللہ کو پوج رہا ہوں تو اللہ کے بیٹے کو کیوں نہ پوجتا. یہ اصل میں کسی چیز میں نفی میں زور پیدا کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ قطعاً نہیں ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہ کرتا. تو یہی انداز اصل میں اس حدیث میں بھی ہے. ایک دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت علی کے بارے میں ہے، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں مدینے کے انتظام و انصرام کے لیے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور منافقین نے حضرت علی پر کچھ فکلت اس کرنے شروع کیے، تو انہوں نے آ کر حضور سے گلہ کیا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس گلے کا جواب جو دیا حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہارا مقام میرے ساتھ بالکل وہی ہے کہ جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، تو میں اسی طریقے سے تمہیں یہاں پر اپنا جانشین اپنے پیچھے منتظم بنا کر جا رہا ہوں. لیکن اس میں ایک امکان پیدا ہوتا تھا کہ وہاں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی بھی ہے رسول بھی ہے، تو کہیں اس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہن ادھر نہ چلا جائے کہ نبی اور رسول بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ہے جو فرق ہو جائے گا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، لہذا تمہارے لیے نبوت اور رسالت کا تو کوئی امکان نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس وقت جو تمہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تم اتنے ملول کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ سوچو کہ موسیٰ گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنی جگہ پر اپنا وہ قائم مقام بنا کر گئے. تو یہ ہے وہ احادیث کہ جس کو ایک انسان اگر کھلے دل کے ساتھ پڑھے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے کوئی ذہن کے اوپر تالے اس نے نہ بٹھا لیے ہیں. تو یہ ہے ہمارے وہ ذرائع کہ جن کی بنیاد پر ختم نبوت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہی فصل کر دینے والی بن جائے گی، اور جنہوں نے بھی وہ مہر توڑی ہے وہ بھی اس کو مانتے ہیں، جیسا کہ میں سر ظفر اللہ خان کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، وہ بھی مانتے ہیں کہ جو نہیں مانے گا وہ کافر. اور یہ قانونی پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے اس مسئلے کو ہمارے علماء نے خوب بیان کیا ہے شرح و بسط کے ساتھ. البتہ اب میں آتا ہوں دوسرے پہلو کی طرف، اور اسی میں میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کا عقلی استدلال جو ہے وہ اس میں مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا اکمال اور اتمام ہو گیا. اس اتمام و اکمال نبوت و رسالت کے بعض مظاہر ہیں کہ جو مظاہر ہیں تکمیل نبوت و رسالت کے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ گن کر پانچ باتیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو مظاہر ہیں تکمیل نبوت و رسالت کے. یہ الفاظ یہ میں عرض کر دوں قرآن مجید میں تین مقامات پر آئے ہیں بغیر ایک شوشے کے فرق کے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 بعین ہی یہی الفاظ، سورہ صف کی آیت نمبر 9 بعین ہی یہی الفاظ، سورہ فتح کے آخری رکوع کی دوسری آیت بعین ہی یہی الفاظ. آخری ٹکڑے میں فرق ہو جاتا ہے، سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں ہے ولو کرے حل مشرکون، اور سورہ فتح میں ہے وکفا باللہ شہیدا، لیکن یہ کہ ہوا سے لے کر اور کل ہی تک کوئی شوشے کا فرق نہیں. اور یہ ہے در حقیقت وہ آیہ مبارکہ جو حضور کی شان میں تین مرتبہ آئی، اور یہ مضمون جو ہے آپ کو قرآن مجید میں کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے نہیں ملے. لہذا یہ الفاظ خصوصی نسبت رکھتے ہیں حضور کا جو امتیازی مقام ہے انبیاء اور رسل میں، یعنی جن پر کہ نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے جتنے مظاہر ہیں ان کے ساتھ خصوصی تعلق ان الفاظ کو. سب سے پہلا مظہر جو ہے ابھی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا، حضور نے فرمایا کہ ارسل تو الی الخلق کافتن، میری رسالت جو ہے میری بعثت جو ہوئی ہے وہ تمام مخلوق کے لیے. یہ شان منفرد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت کا پوری نوع انسانی کے لیے ہونا یہ وہ امتیازی شان ہے آپ کی کہ جس میں کوئی دوسرا نبی کوئی دوسرا رسول ساجی نہیں ہے. آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی طرف. یہ بات قرآن مجید میں دو مقامات پر آئی ہے. ایک مقام پر تو الفاظ وہ ہیں جو اگرچہ بہت مشہور ہیں آپ کو بھی یاد ہوں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن یہ کہ دوسرے مقام پر الفاظ وہ ہیں کہ جو زیادہ واضح ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو یہ امتیازی شان ہے حضور کی، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے وہ علاقوں کی طرف آئے، بستیوں کی طرف آئے، قوموں کی طرف آئے. الی مدین اخاہم شعیبا، مدین کی طرف، مدین کو بستی شمار کیجئے یا قوم کہیے، ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، الى عاد اخاهم هودا، الى ثمود اخاهم صالحا، قوموں کی طرف، قبیلوں کی طرف، علاقوں کی طرف. کوئی بھی پوری عالم انسانیت کے لیے نبوت نہیں تھی، پہلی اور آخری نبوت اور رسالت ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مبعوث ہوئے ہیں پوری نوع انسانی. اس میں تھوڑا سا مغالطہ جو ہے پیش آ سکتا ہے حضرت مسیح کے بارے میں، کیونکہ حضرت مسیح کے نام سے جو دین منسوب ہے اس کی وسعت ہوئی ہے، اس کا پھیلاؤ ہوا ہے بہت، اور اس کی تبلیغ جو ہے نہ صرف قوموں اور ملکوں کی حدود کو پھلانگ گئی ہے بلکہ بر اعظموں کی حدود کو پھلانگ گئی ہے. لہذا ان کے بارے میں ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اس کو حل کرتے چلیے تاکہ یہ جو تکمیل نبوت اور رسالت کا مظہر اول میں بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ رہ جائے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو قرآن سے ثابت ہے اور ہمارے لیے اصل سند وہی ہے، میں پھر عرض کر دوں، وہ تو یہ ہے کہ رسولاً الى بنی اسرائیل. حضرت مسیح کی بعثت تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے، جیسے الى مدینہ اخاہم شعیبہ، ایسے ہی رسولاً الى بنی اسرائیل. قرآن سے تو یہ نص قطعی. انجیل میں عجیب تماشا ہے کہ الفاظ موجود ہیں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، الفاظ موجود ہیں، بلکہ ایک جگہ پر تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. میرا گمان یہ ہے کہ مفہوم تو حضرت مسیح کا ہوگا، الفاظ ان کے نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انجیل کے محفوظ ہونے پر تو ہمارا یقین نہیں، لیکن یہ کہ وہ مضمون کیا ہے اس کو سمجھیے. جب آپ نے اپنے حواریین کو بھیجا ہے کہ جاؤ اب تبلیغ کرو، اور بڑا پیارا واز ہے وہ، کبھی پڑھیے گا اس کو، اس کام میں جو لوگ بھی شریک ہو رہے ہوں ان کو جو ہدایات دی جانی چاہیے، اس کا کامل ترین مرقع وہ واز ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا. اسی میں وہ پیارے جملے بھی ہیں، تم نے مفت پایا ہے مفت بانٹو، اس کی کہیں کوئی قیمت وصول نہ کرنا، میں نے تم سے اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کی ہے. اسی میں وہ جملہ بھی ہے جو تا قیام قیامت ضرب المثل رہے گا، دیکھو فاختہ کے مانند بے ضرر مگر سانپ کے مانند ہوشیار رہنا. اب یہ جو دو انتہاؤں کو جمع کیا حضرت مسیح نے، فساد و بلاغت کی معراج ہے یہ، کہ سانپ جس طرح چوکنا ہوتا ہے، ایک طرف آدمی کے اپنے اندر یہ حفاظت جو ہے، اپنی حفاظت، اپنے عقائد، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کردار، کہیں ڈھیلا نہ ہو انسان، اور کہیں کسی طرف سے کسی اثر کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے کا موقع نہ دے. تو یہ تو ہے سانپ کے مانند ہوشیار، لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر، تم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا. تو یہ جملے اسی بات میں، اسی میں فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ صرف اسرائیل کے گھرانے کی بھیڑوں کے سامنے یہ جو خوراک میں نے تمہیں دی ہے اس کو پیش کرنا ہے، دوسروں میں جنٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے. اور وہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے ڈالتا ہے. یہ جنٹائلز جو ان کے ہاں ہیں، ان کا، چونکہ یہودی اپنے آپ کو بہت بدتر سمجھتے ہیں بقیہ لوگوں سے، اور یہ جنٹائلز جو ہے مذہبی ان کی لغت میں سب سے بڑی گالی ہے، تو ان کے سامنے کہیں یہ تعلیم پیش نہ کرنا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دے. بہرحال یہ الفاظ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال جسے وہ انجیل مانتے ہیں اس میں تو موجود ہے. ان کے ہوتے ہوئے یہ سینٹ پال نے کیا ہے کہ تبلیغ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام سے جو مذہب منسوب ہے اس کی تبلیغ جو ہے غیر اسرائیلیوں میں کی ہے، لیکن یہ پال کی انوویشن ہے، یہ نئی ایجادات پال کی. اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مسٹر ہارٹ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اس نے جو بہت سی حقیقتیں اس دور میں واضح کی ہیں دی ہنڈریڈ میں، اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کی اپنے سامنے تک جب تک وہ موجود رہے عیسائیت کی حیثیت یہود کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، وہ کوئی نیا دین تھا ہی نہیں، یہودیوں ہی میں ایک جماعت، جیسے ایک ریفرمسٹ کوئی گروپ ہو، اصلاح کے لیے کوشا ایک جماعت ہو، اس سے زائد حیثیت نہیں تھی عیسائیت کی. پال نے اسے ایک علیحدہ دین بنایا، اور پال نے تو جو کچھ کیا ہے اس میں کہاں کہاں میں گنواؤں گا. وہ جملہ ہاں جناب کا موجود حضرت مسیح علیہ السلام کا، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، شریعت موسوی قائم رہے گی، لاگو رہے گی. اور پال نے بجنبش قلم، بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا، کوئی شریعت ہم پر نہیں ہے. اور وہ خلا عیسائیت میں ہے کہ وہاں کوئی قانون ہی نہیں، نہ حلال اور حرام کا کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ معیشت کے باب میں، نہ سیاست کے باب میں، وہ خالص ایک ڈوگما ہے یا کچھ اخلاقی تعلیم ہے. مسیحیت جو موجودہ ہے جس کو پولیزم کہنا چاہیے وہ اس کے سوا کچھ نہیں. تو یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ کہیں اس پہلے بات میں کوئی اشتباہ نہ رہ جائے. پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت عالمی بعثت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اسی کے ساتھ اپنے ذہن میں ایک بات اور، آپ کے ذہنوں میں تاتو شعور میں وہ موجود ہوگی، اسے صرف اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں، اسے نتھی کر لیجئے. مختلف رسولوں کے ناموں کے ساتھ کچھ نسبتیں ہیں ہمارے ہاں. مثلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ، بھولے ہوئے آپ لوگ، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور محمد رسول اللہ. معلوم ہوا کہ رسالت کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ ہے. جیسے کہ خلت الہی جو ہے وہ اپنی تکمیلی شکل میں دیکھنی ہو تو وہ ابراہیم کو دیکھ لو. جس طریقے سے منفرد شان مختلف رسولوں کی، جو اول العزم ہیں ان میں سے، جو جلیل القدر ہیں، اول العزم من الرسل، جو بہت نمایاں ہیں، ان میں جو یہ مختلف نسبتیں جو ہیں اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچی ہیں، تو جو نسبت تکمیل کو پہنچی محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نسبت رسالت ہے. معلوم ہوا کہ تکمیل رسالت ہی کا ایک مظہر یہ بھی ہے. اور اس آیت میں جب آپ اب جوڑیں گے تو اپنے ذہن میں هو الذی ارسل رسولہ، اس رسولہ کے لفظ کے ساتھ جو پہلی بات میں نے عرض کی ہے اسے ذہن میں مستحضر کر لیجئے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو اپنا رسول تو یقیناً نوح بھی اللہ کے رسول اور موسیٰ بھی اللہ کے رسول، لیکن رسولہ کا مصداق اتم، مصداق کامل وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے دوسری بات کی طرف. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر. الہدا سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید وہی ہے ہدل للناس، وہی ہے ہدل للمتقین. اسی کی شان یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. الہدا یہاں الف لام کو اگر لیں آپ تو وہ جو شان اس میں لا رہا ہے، ہدایت کاملہ، ہدایت تام، جس میں وہ ہدایت خداوندی اپنی تکمیلی اور اتمامی شان کو پہنچ گئی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس لیے بھی ایک پہلو جو ہے بڑی آسانی سے اپنے ہی ذہن اور اپنے ہی معلومات کے دائرے سے ذرا صفت کر کے لے آئیے اور وہ آپ کے سامنے ہوگا. دیکھیے، قرآن مجید نے نہ تورات کی مدح کرنے میں بخل سے کام لیا، نہ انجیل کی مدح کرنے میں بخل سے کام لیا. تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. فیہ ہدم و نور، یہ آپ کو تورات کے ساتھ بھی مل جائے گا، انجیل کے ساتھ بھی مل جائے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام کتابیں اللہ کی ہیں. لیکن ذرا ایک فرق جو ہے وہ اپنے نگاہ میں لائیے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر لیتا تو تحریف کیسے ہوتی؟ آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا امکان اگر ہم اپنے ذہن میں لے آئے کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوگا اور پھر بھی حفاظت نہیں رہی، تو اللہ علی کل شئ قدیر نہیں رہا؟ تو لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا، جو چاہے کر گزرنے پر وہ قادر نہ رہا. لہذا ایک لمحے کے لیے بھی اس کا جواب اس بات میں نہیں ہوگا، نفی ہوگی، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس کیوں کا کوشچن مارک لائیے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو ایک حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ فریاد کرے، شکوا کرے کہ اللہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں کا سلوک کیوں کیا؟ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہمارا نہ لیا. دیکھیے وہ آیت مبارکہ جو بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، قرآن مجید میں جو اصل نص ہے قرآن کے محفوظ ہونے پر، انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب اس کے دو حصے کیجئے، پہلا حصہ جو ہے وہ تو اپلائی ہوگا تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، اور ایک کتاب کا اور نام لے دوں، صحیفہ ابراہیم پر بھی. قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی صحیفہ ملا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. میں نے یہ بات اتنے اہتمام سے کیوں کہی کہ یہ تین کتابیں جو ہیں وہ چاہے بگڑی ہوئی ہیں، محرف ہیں، بہرحال ان کے نام سے کوئی کتاب ملتی تو ہے. وہ پانچ کتابیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے، یا چار اناجیل جو ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ محرف شکل میں انجیل یہ ہے، بک آف سامز جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے زبور کی جو بھی صورت اب رہ گئی ہے، بگڑی ہوئی ہے، تحریف شدہ ہے. لیکن صحیفہ ابراہیمی کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں. ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، حالانکہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا تو ان کو بھی نازل کیا. البتہ دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ انا لہو لحافظون، یہاں آ کر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. یہ کیوں کو پر اب غور کیجئے، وہ کیوں یہ ہے کہ ہدایت اپنے تدریجی مراحل طے کر رہی تھی. کیوں کہ نوع انسانی اپنے ذہن اور فکر کے ارتقائی مراحل، اس لیے نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ علم خداوندی میں کوئی ارتقا ہے. علم خداوندی تو کامل ہے ازل سے، ہمیشہ سے ہے، ازل سے بھی کوئی ایک معین وقت نہ کہیں ذہن میں آ جائے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے کامل ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کو علم دیا جانا ہے وہ کچھ بچپنے میں ہے، یا اس سے آگے کچھ اور نوجوانی کا دور آیا ہے، پھر اور کچھ جوانی میں آ رہا ہے، لہذا اس کے لیے انسٹرکشنز جو ہیں اس میں ارتقا ہوگا، اس کو جو ہدایات دی جائیں گی اس میں تدریج ہوگی. تو نسل انسانی تدریجی مراحل طے کر رہی تھی اپنے ذہنی اور فکری ارتقا کے. اس کی میچورٹی ہے اس وقت جب کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، بعض حضرات کے علم میں ہوگی کہ یہ چیز کہ 600 قبل مسیح سے لے کر اور 600 بعد مسیح تک، یہ 1200 برس جو ہے تاریخ انسانی میں نہایت اہم ہے ذہن اور فکر کے ارتقاء کے اعتبار سے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے سوچنا شروع کیا ہے 600 قبل مسیح میں، اور وہ سوچنا مکمل ہو گیا ہے اس کا 600 بعد مسیح میں. پہلی مرتبہ تو یہ بات کہی تھی ایک چشتی صاحب نے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے، اور میں چونکا ان کی بات سن کر. انہوں نے کہا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان 1200 سالوں کے دوران انسان جو سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا. یہاں بھی ایک بات ذہن میں رہے، ایک ہے سائنٹیفک نالج کا بڑھنا، علوم مادی، علوم تجرباتی، یہ بالکل دوسری بات ہے، یہ ارتقا تو اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا. ایک ہے ذہنی اور فکری علوم کا اپنی میچورٹی کو پہنچ جانا، فلسفہ اور فکر. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ 600 بعد مسیح کے بعد کوئی نیا فلسفہ پیدا نہیں ہوا. میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میں چشتی صاحب کا قول نقل کر رہا ہوں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بعد میں جتنے فلسفے پیدا ہوئے ہیں یورپ میں وہ سب کے سب صدائے بازگشت ہیں ان فلسفوں کی کہ جو ہندوستان میں پہلے پیدا ہو چکے تھے، چاہے وہ لاجیکل پازیٹیوزم ہو برٹرنڈ رسل کا، اور چاہے وہ جان پال سارترے کا ایگزسٹینشلزم ہو، یہ سب کے سب موجود ہیں. میں چونکا، میں نے چشتی صاحب سے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا ایک بڑا گہرا ربط و تعلق ختم نبوت سے. میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ ابھی حال ہی میں میری نظر سے گزری ہے کتاب فکر انسانی پر ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی، بہن ہی یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ یہ 1200 برس ہے جس میں انسان نے سوچا ہے. اسی میں وہ یونان کے فلاسفہ بھی آ گئے، اسی میں وہ چین کے بھی آ گئے، ہندوستان کے بھی آ گئے. فکر اور فلسفہ جو ہے وہ ان 1200 سال میں مکمل ہو گیا. تو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کیجئے، جب ذہن انسانی بحیثیت مجموعی میچیور ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ آخری اور ابدی ہدایت نامہ اس کو دے دیا جائے، تو اب آیا قرآن مجید. اس سے پہلے انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھی، ان عبوری عرصوں کے لیے کچھ انسٹرکشن تھی جو دی جا رہی تھی. اس تدریجی ارتقاء کا جو تکمیلی مرحلہ ہے ہدایت خداوندی کا، وہ مکمل ہوا قرآن مجید میں. تو ظاہر بات ہے، بات بالکل منطقی ہوگی کہ اس کی حفاظت ضروری ہے، اس سے پہلے کی کتابوں کی ہدایت کی ضرورت نہیں. ان کی تعلیمات میں جو ایٹرنل ایلیمنٹ ہے وہ قرآن میں آ گیا، گویا کہ ان کی حفاظت ہو گئی. اور جو موقت تھی اپنے اپنے زمانے کے لیے، انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہدایات تھی، ان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا بالکل معقول اور منطقی بات ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کی حفاظت ہونی چاہیے، اور کسی سابقہ کتب سماوی کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں. یہ مہیمن ہے، یہی محافظ ہے، اسی میں تورات کی بھی تعلیمات کا جو اٹرنل ایلیمنٹ ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، انجیل کی تعلیمات کا جو ابدی حصہ ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، زبور کی تعلیمات کا جو ابدی حصہ ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، صحیفہ ابراہیمی جو ہے وہ بھی اسی قرآن کی شکل میں محفوظ ہو گیا ہے، لہذا حفاظت اسی کی ہونی چاہیے۔ یہاں میں ذرا توجہ دلاؤں گا کہ اس کا اب تعلق جوڑیے اس ختم نبوت کے ساتھ۔ دیکھیے، اگر معقولیت اور جو کامن سینس جسے کہتے ہیں اور عام منطق جسے کہیں گے اس کو اگر استعمال کریں تو ایک بات سامنے آئے گی، یا تو یہ مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں کامل نہیں ہوئی تو اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہی جاری رہے، اس لیے کہ ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور دینا ہے، مجھے انجیل میں ایسے ایسے حکمت کے موتی ملے ہیں۔ انہی اناجیل میں آپ دیکھیے حضرت مسیح کا وہ جملہ بھی ہے اور یہ بالکل آپ کے آخری مواعظ میں ہے، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم اس کا تحمل نہ کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا۔ یہ ہے وہ بات، ابھی 600 برس ہیں، ابھی ذرا تمہارے فکر کو اور تمہارے ذہن کو اور تمہاری صلاحیتیں جو ہے غور و فکر کی، ابھی انہیں اور میچیور ہونا ہے۔ وہ آخری باتیں یہ نہیں کہ میرے رب کے پاس نہیں ہے، میرے آسمانی باپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے ہو، اہل نہیں ہوئے ہو کہ وہ ساری باتیں تمہیں بتا دی جائے، وہ جب آئے گا تو وہ ساری باتیں تمہیں بتائے گا۔ یہ جملہ موجود ہے انجیل میں، تو معلوم ہوا کہ اگر تو یہ بات اب بھی ہے کہ قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی تو اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کے لیے منطقی ضرورت ہے، اور یا دوسری شکل یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی لیکن محفوظ نہیں رہی، گم ہو گئی، تحریف ہو گئی، تب بھی اس کھڑکی کو کھلے رکھنے کی منطقی ضرورت پیدا ہو جائے گی۔ ان دو کے بغیر کوئی منطقی ضرورت نہیں، آخر کوئی کام بھی تو اللہ تعالیٰ عبث تو نہیں کرتا، ربنا ما خلقت هذا باطلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا، اس کھڑکی کو عبث کھلے رکھنے کے آخر مطلب کیا ہے، جبکہ یہ کھڑکی اتنی بڑی آزمائش بن جاتی ہے کہ جو شخص نبی ہو اس کو آپ نہیں مانتے تو کافر، آپ کتنے ہی موحد ہو، کتنے ہی نیک ہو، کتنے ہی متقی ہو، کتنے ہی صالح ہو، سب کچھ ہے لیکن نبی آیا اور نبی کو آپ نے نہیں مانا تو آپ کافر۔ اتنی بڑی آزمائش نو انسانی کی باقی رکھنا، ذرا حالے کی ضرورت کچھ بھی نہیں، اگر تو ہدایت کامل نہ ہوئی ہوتی تو واقعتاً ضرورت تھی اجرائے وحی کی، وحی نبوت کی، اور اگر وہ گم ہو جائے تب بھی ضرورت ہے کہ تسلسل ابھی رہے، کہ کوئی بتاتا رہے کہ اس میں سے فلاں آیت کم کر دی گئی تھی وہی آیت ہے، لیکن جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کم سے کم میرا اس پر حسن ظن یہ ہے کہ قادیانی لوگ ان دو میں سے کسی کو نہیں مانتے، یہ میرا حسن ظن ہے، نہ وہ اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید ہدایت کاملہ نہیں ہے، نہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، بلکہ بدقسمتی سے قرآن کی محفوظیت پر شک و شبہ وہ تو ایک اور حلقہ ہے، ایک اور طبقہ ہے، اس میں پایا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ نہیں ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ان دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے پھر اجرائے وحی اور اجرائے نبوت کا سرے سے کوئی جواز نہیں ہے، اور جبکہ خاص طور پر یہ چیز جو ہے لوگوں کے ایمان کے لیے اتنی بڑی آزمائش بن جائے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ اتنا سوئے زن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اتنا پست خیال جو ہے یہ شایع نشان نہیں ہے اللہ کے ساتھ، لہذا ان دونوں دلیلوں کی بنیاد پر ختم نبوت کے اس بات کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھا دینا چاہیے۔ میں پہلی بات جو عرض کر چکا ہوں اس میں بھی ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے، وہ کہنے سے رہ گئی، میں ہر چیز کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے، اس کے لیے بھی ایک دلیل ہے، کیوں ہوئی؟ تکمیل رسالت کا یہ مظہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیوں؟ اس کا بھی تعلق نوع انسانی کی ترقی سے ہے، اس لیے کہ حضور سے پہلے اس کا واقعتاً کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ کسی ایک نبی کی دعوت پر تمام دنیا کو جمع کیا جا سکے، ابھی وہ ذرائع رسل و رسائی کہاں تھے، حمل و نقل کے وہ اسباب کہاں تھے، کیسے یہ ممکن ہوتا کہ ایک دعوت جو ہے وہ مکے سے چلے اور وہ اٹلانٹک اوشن تک بھی پہنچ جائے، اور وہ دعوت جو ہے چند ہی سالوں میں چین کے ساحل تک جا پہنچی ہو، ناممکن تھا۔ تو فزیکل امپاسبل ہونا اس کا وہ بھی ایک پہلو ہے، جیسے جیسے ترقی ہوئی ہے ذہن اور فکر کی ویسے ویسے ترقی وہ مادی بھی تو ہوئی ہے، کہ اس میں وہ ذرائع رسل و رسائل، وہ مینز آف کمیونیکیشن جو ہے ان کی اتنی ترقی ہو گئی کہ ایک دعوت مکے سے چلی اور آپ کو اندازہ کتنے سالوں کے اندر اندر وہ اٹلانٹک اوشن کے ساحل پر پہنچی ہوئی تھی اور کتنے سالوں کے اندر اندر وہ چین کا کی سرحدوں تک وہ دعوت پہنچی ہوئی تھی. تو یہ چیز اس سے پہلے واقعتاً ممکن بھی نہیں تھی. تو ایک تو ہے ایک واقعہ کہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے, اور یہ یقیناً اکمال و اتمام نبوت و رسالت کا ایک مظہر ہے, لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے, اس کی ایک اساس بھی ہے کہ واقعتاً اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل اتنے نہ تھے کہ ایک نبی کی بعثت ہوتی پوری نوع انسانی کے لیے. اسی طرح دوسری بات میں نے قرآن مجید کے بارے میں عرض کی, ہدایت کامل ہوئی الہدا, اور الہدا کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. یہ چیز در حقیقت دلیل بنتی ہے ختم نبوت کے لیے. اب آئیے تیسرا لفظ آگے کیا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. صرف ہدایت الہدا دے کر نہیں بھیجا بلکہ دین حق بھی دے کر بھیجا. بہت اہم ہے اس ایک آیت کو آج آپ سمجھ کر عزم مصمم لے کر یہاں بیٹھیے اطمینان کے ساتھ, تو نہ معلوم دین کے حکمت اور فلسفے کے کتنے گوشے آپ کی گرفت میں آ جائیں گے. دین الحق کیا ہے, میں لغوی بحث میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ مجھے بہرحال مضمون مکمل کرنا ہے. کم سے کم یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد ہے مکمل نظام زندگی, نظام عدل اجتماعی, تمدن, معیشت, معاشرت, سیاست, حکومت, ان سب کے سلسلے میں جو نقطہ عدل ہے اس کا تعین, اور ان تمام نقاط عدل کے مابین ایک اعتدال اور توازن پیدا کر دینے والا نظام, وہ ہے دین حق. اب یہاں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ الہدا و دین الحق. الہدا کو ہم نے معین کیا مراد ہے قرآن, واو حرف عطف ہے, دین الحق اس کے بعد آ رہا ہے, اور عربی کا یہ اصول ہے نحو کا, حرف عطف جن دو چیزوں کے درمیان آئے گا معطوف اور معطوف علیہ ان میں مغایرت لازمی ہے, یہ اور ہے یہ اور ہے, قرآن اور ہے دین حق اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی بنیاد پر صرف دین حق وجود میں نہیں آتا, نظام نہیں بنتا جب تک کہ قرآن پر سنت رسول کا اضافہ نہ کیا جائے, ورنہ یہ ایک نظری ہدایت ہوگی. کچھ عملی اس کے اندر ہدایات ہیں لیکن مجرد ان کی بنیاد پر پورا نظام نہیں بنتا. مثلا میں آپ کو مثال دوں, قرآن مجید میں کتنی مرتبہ حکم آیا نماز قائم کرو, اور نماز کے کچھ اوقات کی طرف بھی کچھ اشارے ہیں. نماز کے ارکان کا بھی ذکر ہے, قیام کا بھی ذکر ہے, رکوع کا بھی ذکر ہے, ورکعوا مع الراکعین, سجدے کا بھی ذکر ہے, تسبیح کا بھی ذکر ہے, یہ جتنے اس کے ارکان ہیں وہ سب مطلوب. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا واقعتاً صرف قرآن مجید کی بنیاد پر نماز کا نظام قائم ہو سکتا ہے؟ ناممکن. پانچ اوقات کا تعین ناممکن, ہر وقت کے لیے رکعات کا تعین ناممکن, یہ تو ہے ہی نہیں. رکعتوں کا تو پوری قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں. پھر یہ کہ ایک رکعت میں جو ترتیب ہوگی, پہلے قیام ہے یا پہلے سجدہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے منطقی اعتبار سے کہ تدریج ہونی چاہیے, سجدے سے آدمی اٹھے رکوع میں آئے, رکوع سے اٹھے اور پھر کھڑا ہو. پھپتی چست کر سکتا ہے یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قرآن میں قیام ہے, قرآن میں رکوع ہے, قرآن میں سجود ہے, لیکن یہ ترتیب قرآن سے کہاں لائیں گے کہ پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے؟ یہ کہاں سے نکالیں گے کہ ایک رکعت میں رکوع ایک ہے اور سجدے دو ہیں؟ ناممکن. دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک سجدہ مساوی دو رکوعوں کے, رکوع تو نصف جھکاؤ ہے اور سجدہ ہے کامل جھکاؤ, تو یہاں تو رکوع دو ہونے چاہیے اور سجدہ ایک ہونا چاہیے. دیکھیے عقل کی بات میں آپ کو واقعہ سناؤں. یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ان بارہ ائمہ میں سے ایک ہیں جنہیں ہمارے شیعہ بھائی امام مانتے ہیں, ائمہ اہل بیت میں سے, ان سے گفتگو ہوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں. حاضر ہوئے, کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیثوں کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اپنی عقل اور منطق لڑاتے ہو. کیونکہ یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اصحاب الرائے میں سے ہیں, ہمارے ہاں یہ دو طبقے شروع سے پیدا ہو گئے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ سنہری حروف میں لکھی رہنی چاہیے کہ حضرت منطق پر چھوڑتا میں اپنے معاملے کو اور اس سے دین کو اخذ کرتا تو عورت کے ماہواری کے دوران اس کی نمازیں بھی گئی روزے بھی گئے. نماز کی قضا نہیں ہے, روزے کی قضا ہے. میری عقل اور منطق پر چھوڑتے تو میں نماز کی قضا کو لازم قرار دیتا. دین میں زیادہ بنیادی چیز نماز ہے کہ روزہ؟ رکن رکین اولی پرسش نماز, وہ تو نماز ہے. لیکن یہ کہ اس کی قضا نہیں ہے، 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے، یہ 35 نمازیں جو چلی گئیں ان کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر رمضان میں وہ دن آئے ہیں اور اس میں روزے گئے ہوں تو ان کی قضا ہے. تو یہ میں اگر مانتا ہوں تو حدیث کی بنیاد پر مانتا ہوں، سنت رسول کی بنیاد پر مانتا ہوں. اگر ہوتے میری عقل کی بات تو میں الٹا حکم لگاتا. تو واقعہ یہ ہے کہ محض عقل کو اگر لگا کر قرآن مجید پر اپلائی کر کے آپ سوچنا چاہیں گے تو ہر فرد کی ایک رائے ہوگی، نہ معلوم کتنے نظام بن جائیں گے. کوئی ایک نظام وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ قرآن پر آپ سنت رسول کا اضافہ نہ کریں، اور جب قرآن پر سنت کا اضافہ ہو جائے گا اب وہ دین حق ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس ملک میں جب بھی کوئی دستوری خاکہ بنا ہے، جب بھی اس میں قرآن کے ساتھ سنت کا ذکر رہا ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی اومیشن ہو جاتی اور صرف قرآن کا لفظ آ گیا ہوتا تو پھر بڑا مشکل تھا اس وقت آ کر اس سنت رسول کا اضافہ کروانا. اس لیے کہ اب تو زیادہ لوگ پیدا ہو گئے بدقسمتی سے کہ جو سنت رسول کی اہمیت جو ہے اس کے بارے میں کچھ ان کو اتنا اذعان اور یقین نہیں رہا ہے. تو آج ساتھ بہت مشکل ہو جاتا. یہ اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص پر اور جو بھی ان کے رفقائے کار تھے، ان میں ڈاکٹر عمر حیات بھی تھے، ان میں اور بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے اس کے لیے، مولانا ظفر احمد انصاری بھی ہیں، ان سب لوگوں نے جو مل کر کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے اس کا کہ وہاں کتاب و سنت دونوں کا ذکر ہے. تو یہ جو ہے کتاب و سنت سے مل کر دین بنے گا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق سے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر. اب یہاں ایک بات تو میں ذرا اور کر رہا ہوں، ضمنی ہے لیکن بہت اہم ہے، چونکہ میں آج عرض کر رہا ہوں کہ اس ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ کر اٹھیے. دو چیزیں دے کر بھیجا تو دونوں چیزوں کے حوالے سے فرض کیا ہوگا؟ قرآن دے کر بھیجا تو اس کے بارے میں تو فرض ہے کہ پہنچاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تو سمجھ لیجئے کہ یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، معاذ اللہ اس کا امکان کوئی نہیں. لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا. اور دین کا کیا کریں گے؟ قرآن تو پہنچانے کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے، سکھانے کے لیے ہے، تلقین کے لیے ہے، دین کاہے کے لیے ہے؟ قائم کرنے کے لیے. دین کے معنی کوئی نہیں جب تک کہ قائم نہ ہو. دین تو اصل میں ہے ہی وہ کہ جو قائم ہو، ورنہ تو وہ دین ہے ہی نہیں. وہ نظام کہاں ہوا جو قائم نہیں ہے؟ وہ تو سکڑ کر مذہب بن جائے گا. اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب کہتے ہیں صرف عقائد اور کچھ ریچولز کے مجموعے کو، یا زیادہ سے زیادہ اخلاقی تعلیم کو. عیسائیت میں عقائد اور اخلاقیات ہیں، ریچول بھی نہیں ہے. لیکن عام طور پر مذہب مجموعہ 3 چیزوں کا، عقائد، ریچولز یعنی کچھ عبادات، مراسم، رسومات، اور تیسرے کچھ اخلاقی تعلیم، بس. باقی کوئی تعلق نہیں، نہ حکومت سے، نہ قانون سے، نہ کچھ اور اپنا جو بھی اجتماعی نظام کے پہلو سے کوئی تعلق نہیں. آج یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اسلام کے بارے میں بھی، حالانکہ اسلام تو دین ہے. اب ظاہر بات ہے کہ دین وہ ہوگا کہ جو غالب ہو. اگر مغلوب ہو گیا تو وہ دین رہا ہی نہیں، وہ مذہب ہو گیا. مثال سے سمجھ لیجئے، حضور نے 22 برس کی محنت کے نتیجے میں عرب میں دین کو غالب کر دیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ چھوٹے ہو کر رہے، مغلوب ہو کر رہے، تو اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں. جو عقائد چاہیں رکھیں، جو ریچول چاہیں رکھیں، سینگاگز میں جائیں، چرچ میں جائیں، پرسنل لا بھی اجازت ہے، شادی بیاہ جس طرح چاہیں کر لیں، لا آف دی لینڈ وہ اسلام کا ہوگا. چوری یہودی بھی کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، زنا یہودی بھی کرے گا تو اگر وہ شادی شدہ تو سنسار ہوگا. جو کرمنل لا ہے اور جو سول لا ہے، یہ ہے لا آف دی لینڈ، یہ اسلام کا ہوگا. یہ ہے دین، دین غالب. اور یو تل جزیہ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے ہو کر رہے تو رہ سکتے ہیں، یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر. یہ ہے دین کا غلبہ. اور آج سے 30-40 سال پہلے ہندوستان میں کیا تھا، یہ اس کے برعکس ہے. انگریز آیا، نظام کس کا؟ انگریز کا. کرمنل لا کون سا ہوگا؟ جو انگریز نافذ کرے. سول لا وہ ہوگا جو انگریز نافذ کرے. ہاں تمہیں اجازت ہے، تم مسلمان ہو کر رہو، اذانیں دے لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، ریچولز آزادی، نکاح طلاق کے قوانین آزادی، یہ آزادی ہے تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہی آزادی ہے عیسائی کو، یہی آزادی ہے یہودی کو، یہی آزادی ہے ہندو کو، یہی آزادی ہے سکھ کو۔ یہ مذاہب کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں، دین کی حیثیت سے نہیں۔ دین جو ہے وہ دین انگریز ہے، اب اس کا قانون نافذ ہے، حکومت کا اختیار اعلیٰ اس کے ہاتھ میں ہے، کرمنل اور سول لا وہ جو بنائے گا وہ نافذ ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جس کو اقبال نے سمجھا تھا اور ہمارے بعض مولوی لوگ نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے سمجھا ہمارا دین آزاد ہے، معاذ اللہ، دین کہاں آزاد ہے، مذہب کی آزادی دی گئی ہے، دین کی نہیں۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہے، اسلام تو دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ تمہیں مذہبی آزادی دی گئی ہے، دین کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس کی آزادی دے دی گئی۔ تو جب یہ دین سکڑ جاتا ہے تو یہ مذہب ہو جاتا ہے۔ اقبال نے جو کہا زندگی کے بارے میں کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمام اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی، تو اسلام جب آزاد ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب غالب ہوتا ہے تو دین ہے، اور جب وہ اس طرح محدود ہو جاتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے تو مذہب ہو جاتا ہے۔ یہی آیت قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے ذرا سے فرق کے ساتھ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سورہ انفال میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو، اس کے لیے جد و جہد ہوگی، اس کے لیے محنت ہوگی، یہ پورے نظام زندگی پر اللہ کا اختیار مطلق، اس کی سپریم اتھارٹی جو ہے وہ نافذ ہو جائے۔ یہ ہے مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ اب یہاں دو باتیں آ گئی ہیں اصل میں اس ایک نقطے میں، ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے، اور اس کے ساتھ بھی پھر وہ ذہن میں لائیے سوالیہ نشان، یہ دین حق کا لفظ کس معنی میں قرآن مجید میں حضور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا اسلام جو حضور پر تکمیلی شکل میں آیا اس کے لیے استعمال ہوا، یہ جو حضور ایک دین لے کر آئے اس کا سبب کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں نظر آئے گا اس میں بھی ایک ارتقاء ہے، قرآن مجید میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کا ذکر دیکھیے، کسی اخلاقی پستی کا بھی ذکر ان کے ہاں نہیں آتا۔ وہ جو اقوام تھی ان میں صرف ایک جرم ہے، شرک، کسی اور چیز کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ قوم نوح کا پورا حال پڑھ لیجئے، قوم ہود کا، قوم صالح کا، صرف شرک۔ آگے آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ہاں آپ کو اب ایک اخلاقی برائی ملے گی، بڑی ہی خبیث حرکت، عمل قوم لوط۔ اب یہ وہ سیکسوئل پرورشن کا، یہ گویا کہ اب تمدن کی کا ارتقاء کہہ لیجئے یا تنزل کہہ لیجئے، یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس سے آگے چلیے حضرت شعیب علیہ السلام، لین دین کی کمی اور ناپ تول، اس میں دھوکا اور فریب اور یہ راہزنی، یہ معاملہ اب آیا معاشی میدان میں پرورشن۔ اور تیسرا پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے، یہ ہے پولیٹیکل ریپریشن، کہ جس میں ایک قوم دوسری قوم کو دبائے بیٹھی، اس کو اس نے شکنجے میں کسا ہوا ہے اپنی غلامی کے اور اپنی بندگی کے۔ یہ جو ارتقاء ہو رہا ہے یوں سمجھیے کہ تمدن اب پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہا ہے، معاملات انسانی اب اتنے سادہ نہیں رہے جیسے کبھی ہوتے تھے، بلکہ تمدن کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کو ریلیٹ کیجئے کہ انسانی تمدن نے، اب اس کو میں ارتقاء کہوں گا، ارتقائی مراحل طے کیے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا غاروں میں رہتے تھے، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، کہیں صفائی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اجتماعیت کا تصور نہیں، ہر ایک اپنی جگہ ہے۔ ذرا تمدن آگے بڑھا قبیلے کی زندگی، اب قبیلہ جو ہے یہ سوشل یونٹ بھی ہے، پولیٹیکل یونٹ بھی ہے، اکنامک یونٹ بھی ہے، اجتماعیت کل کی کل قبیلے کے اندر منحصر ہے۔ ذرا اور آگے بڑھے شہری ریاستیں قائم ہوئی، شہری ریاستوں کا کیا مطلب، کئی قبیلے آ کر ایک شہر میں رہ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ، حضور کے زمانے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ارتقائی مراحل کتنے بیک وقت موجود تھے۔ بہرحال شہری ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے کہ کئی قبیلے ایک شہر میں رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ اصول طے ہوں گے، آپس میں لین دین، قبیلے کے اندر کا نظام تو اپنا ہے، لیکن جب قبیلوں کے درمیان معاملہ ہوگا، بین القبائلی معاملہ، تو کچھ نہ کچھ دستور، کوئی کانسٹیٹیوشن، کچھ چیزیں طے ہوں گی۔ اس سے اگلی سٹیج وہ تھی کہ عظیم امپائر قائم ہوئی، بڑی بڑی مملکتیں اور سلطنتیں۔ یہ تین سٹیجز تھیں. چوتھی سٹیج آنے والی تھی جس پہ اب ہم ہیں, کانسیپٹ آف سٹیٹ, ریاست کا تصور. حکومت ایک علیحدہ شے ہے, ریاست اور ہے. یہ جو بالکل ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے سٹیٹ کا, یہ بعد میں پیدا ہوا, اور نوع انسانی جدھر اب جا رہی ہے وہ یونیورسل سٹیٹ, ایک عالمی ریاست کا قیام. اگر وہ نہیں ہوتا تو نوع انسانی کے لیے کوئی راستہ بچنے کا ہے ہی نہیں. ہلاکت یقینی, تباہی بالکل قطعی ہے اگر ایک عالمی ریاست قائم نہیں ہوتی. اب یہ سٹیجز ہیں جو تمدن کے ارتقائی مراحل ہیں. حضور کے زمانے میں تین مرحلے بیک وقت موجود تھے. مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا, وہاں صرف ایک قبیلہ تھا, دوسرا قبیلہ کوئی تھا ہی نہیں, وہ خالص قبائلی زندگی. یہ ذہن میں رکھیے, یا وہاں قریش تھے, یا قریش کے غلام, یا قریش کے حلیف. کوئی غیر قرشی وہاں داخل ہو سکتا تھا تو کسی قرشی کا حلیف بن کر اس کی امان لے کر آ سکتا تھا, ورنہ نہیں. ورنہ کوئی پروٹیکشن اس کے لیے نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے گا یا اس کی جان محفوظ رہے گی. وہ کسی قرشی کی امان لے کر آئے مکے میں اگر آنا ہے. میں مثال دے دوں, یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہم, یہ حضرت یاسر اور سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار, یہ اس خاندان پر بڑا تشدد کیا ابو جہل نے, اور شوہر اور بیوی کو تو شہید ہی کر دیا. یہ جو یاسر تھے یہ عرب کے نہیں تھے, یعنی مکے کے نہیں تھے, قرشی بھی نہیں تھے, لیکن غلام بھی نہیں تھے. یہ اصل میں آئے تھے یمن سے. انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا جس میں بشارت ملی تھی کہ اس آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے. یمن میں بھی آپ کو معلوم ہے عیسائیت کا کافی زور رہا تھا, عیسائیت کے اثرات وہاں بھی موجود تھے. وہ خواب دیکھ کر یہ آئے ہیں, اور ایک شریف النفس جو تھا قرشی, اس کا حلیف بن کر مکے میں آباد ہوئے. انہیں کی لونڈی تھی یہ حضرت سمیہ, ان کی اجازت سے ان سے شادی کی ہے, اور یہ یہاں آباد ہو گئے. ان کا انتقال ہو گیا, خاندانی اعتبار سے اب ان کا جانشین ابو جہل تھا, لہذا ابو جہل کو پورا اختیار حاصل ہے. قریش میں کوئی اور مدد کو نہیں آ سکتا, اگرچہ وہ غلام نہیں تھے, لیکن ان پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں ابو جہل نے, وہ غلاموں سے بدتر, اس لیے کہ ان کا کوئی حفاظت کرنے والا, کوئی ان کی طرف سے بولنے والا نہیں ہے. تو یہ مکے میں صرف یہ تین کیٹیگریز, یا قرشی ہوگا, یا قرشیوں کا غلام ہوگا, یا کسی قرشی کا حلیف ہوگا تو وہ رہے گا. مدینہ جو ہے وہ ایک اعلیٰ تر سطح پر تھا, یہ شہری ریاست کی پانچ قبیلے آباد تھے, تین یہودی قبیلے, دو عرب قبیلے. اور وہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جب قبیلے ایک جگہ رہیں گے تو ان کے مابین تو کوئی بات طے ہوگی, اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یوں سمجھیے کہ خزرج جو ہے بڑا قبیلہ تھا, اوس چھوٹا تھا. تو جہاں قتل کا معاملہ آتا تھا, دیت اور قصاص کا مسئلہ طے ہوتا تھا, تو ایک خزرجی مساوی تھا تین اوسیوں کے. خزرجی کا اگر خون بہا دینا ہے تو 90,000 ہے, اور اگر اوسی کا خون بہا دینا ہے تو 30,000 ہے. یہ طے تھا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر رہنا ہے مدینہ میں تو ان چیزوں کو طے کر کے رہنا ہوگا. اور اس کے ساتھ اب ذہن میں رکھیے, وہ عظیم امپائر, رومن امپائر اور پرشین امپائر, یہ دونوں موجود تھیں, اور تاریخ جو ہے ان کے مابین جھولا جھول رہی تھی کئی سو سال سے. کبھی رومی آگے بڑھتے تھے, ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے, کبھی ایرانی پیش قدمی کرتے تھے, رومیوں کو ایشیائے کوچک کی طرف دھکیل دیتے تھے. یہ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن تاریخ کا چل رہا تھا. اور اس میں ذہن میں شاید آپ کے آ بھی گئی ہو آیات سورہ روم کی, غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دور تھا جس میں حضور کی بعثت ہوئی, یہ وہ دور ہے کہ جس میں نوع انسانی کا اجتماعی تصور میچیور ہو گیا ہے. انفرادیت کا دائرہ سکڑ رہا ہے, اجتماعیت کا دائرہ بڑھ رہا ہے. آج کا انسان آپ سوچئے اس طرح کٹ پتلی ہے اجتماعی نظام میں, آپ یہ چاہیں کہ اپنے خیالات کا خود فیصلہ کریں, ناممکن. آپ تو میڈیا کے سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ رائے آپ نے اپنی بنائی ہے, یہ تو در حقیقت وہ ذرائع ابلاغ ہیں جو آپ کی رائے بنا رہے ہیں. آپ اپنی اولاد کو چاہیں کہ اپنے خیال کے مطابق کو تربیت دیں, ناممکن, کہاں لے جائیں گے. آپ تعلیم گاہوں میں داخل کیجئے, آپ کے ہاتھ کٹ گئے, اب تو جو رنگ وہاں چڑھے گا چڑھے گا, آپ بے بس ہیں. یہی تو ہے, عرب بیچارے جو ہیں ابھی تک تو انہوں نے رکھا تھا اپنے آپ کو محدود. سعودی عرب کے لوگوں نے جب اپنے بچوں کو بھیجنا پڑا باہر تو کیا ہوا, فیصل شہید کا بھتیجا ہی تو تھا جس نے آ کر گولی ماری ہے, جو کسی نیم اریا یہودی لڑکی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا تھا نیو یارک میں, کیا کرے, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. آج کے زمانے میں فرض کیجئے آپ چاہیں, آج سے کچھ پہلے پھر بھی ممکن تھا, چلیے آپ نے نہیں کالجوں میں بھیجا اپنے بچے کو، نہیں سکولوں میں بھیجا، آپ نے دینی مدارس میں بھیجا، اگر کہ رسک بہت تھا بچے میں احساس کمتری نہ پیدا ہو جائے، کوئی منفی کردار نہ ڈیولپ ہو جائے، یہ بھی رسک تھے، لیکن چلیے پورے خلوص سے آپ نے کوشش کی، اللہ نے کچھ سن لیا، آپ کی کوشش کامیاب ہو گئی. آج آپ کیا کریں گے؟ بچہ پڑھ رہا ہے دینی مدرسے میں، لیکن گزرتا ہے تو وہ ریڈیو کی آوازیں سنتا ہوا گزرتا ہے، کہیں چائے پینے کے لیے کھوکے پر جاتا ہے تو ٹیلی ویژن وہاں پر لگا ہوا ہے. یہ ابلاغ کا جو یہ جو سیلاب ہے اس سے بچا کر کہاں لے جائیں گے؟ کہیں آپ اس کو کسی غار کے اندر بند کر کے نہیں رکھ سکتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دوں کہ کہنے کو تو دنیا کا سب سے زیادہ آزاد معاشرہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، آج اس کا نقشہ اگر دیکھنا تو امریکہ میں جا کر دیکھیں. اتنی بڑی سپر پاور اور اس کا سپر مین صدر جو ہے امریکہ کا صدر، کتنے اختیارات ہیں، کتنی بڑی وار مشینری جو ہے وہ اس کے ایک جنبش قلم کے نیچے ہے. جیسے آپ کا ہاتھ اگر ٹریگر پر ہو تو گویا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی قوت موجود ہے اس وقت. اس طرح سمجھیے کہ پوری وار مشینری جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن خود وہ یہودیوں کا اسیر ہے، اسیر محمل. کس طرح کانپتے ہوئے وہ یہودیوں کے سامنے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ بناتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آج جس کے پاس وہ نظام ہے اس کا سکہ رواں ہوگا. یہ اجتماعیت جو ہے یہ ہے اصل طاقت آج کی. اگر یہ اجتماعیت صحیح نہیں ہے تو فرد کے لیے صحیح رہنا بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سر ٹکراتا رہے اپنا، وہ اس نظام کے ساتھ وہ سازگاری پیدا نہ کرے، وہ اس کے ساتھ مفاہمت نہ کرے، لیکن یہ کہ سر ٹکراتا رہے گا اس کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، رہنا پڑے گا وہیں. اور اس کی اولاد، اس کی آئندہ نسلیں وہ اسی سیلاب میں رہیں گی، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کہ ان کا رخ بدل رہا ہے، وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشید. لہذا آج کے انسان کی اصل ضرورت صرف الہدا نہیں، دین حق ہے. وہ نظام اجتماعی جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین ہو، اگر اس نظام کے اندر ٹیڑ ہوا، چاہے وہ ٹیڑ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ٹیڑ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ٹیڑ سماجی اعتبار سے ہو، عورت کا مقام معین کرنے میں غلطی ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ آپ کی اپنی بہنیں، آپ کی اپنی بیٹیاں، آپ کی اپنی گھر والیاں جو ہے وہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گی، اس لیے کہ رخ کچھ اور ہے، اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ جو ہے رنگ پکڑ رہا ہے، اور آپ میں سے اکثر کو اس کا تجربہ ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا. اسی طرح معیشت کی اگر تقسیم غلط ہو گئی ہے، ہیز اور ہیز ناٹ کا نظام ہے، آپ لاکھ جا کر غریب کو سمجھائیے، وہ آج آپ کا اخلاقی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ صاف آپ سے کہتا ہے یہ ہے کیا نظام، پہلے اس کی بات کرو. تم لوگ روزے رکھوانا چاہتے ہو ہمیں، تو ہمارے تو روزے ہی روزے ہیں، یہ روزے تو ان کے لیے ہیں جن کے پاس مرغن سہریاں کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور پھر وہ دن میں بھی آرام کرتے ہو اور پاؤں پھیلا کر سوتے ہو، اور شام کے وقت جب روزہ کھولے تو ان کے دسترخوان بھرے ہوئے ہوں، نعمتوں سے روزے ان کے ہیں. یہ سارا اخلاقی بات، یہ ساری تلقین غیر مؤثر ہو کر رہ جائے. تو نظام کو درست کرنا، نظام کو عدل کے اصول پر استوار کرنا، یہ ہے اس دور کی اصل ضرورت. یہ ہے تکمیل رسالت کا تیسرا مظہر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف الہدا لے کر نہیں آئے، صرف ایک نظری ہدایت لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی لے کر آئے. اور چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ وہ بھی اسی میں شامل ہے، اگر وہ نظام زندگی صرف نظری طور پر لے کر آئے ہوتے تو وہ حجت نہیں بنتی تھی. نظری اعتبار سے تو افلاطون نے بھی کتاب لکھ دی تھی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 400 برس پہلے، 600 قبل مسیح سے ہم نے شروع کیا نا انسانی فکر کا، تو اس کے تو 200 سال بعد افلاطون آیا ہے، اور افلاطون نے کتاب لکھی ریپبلک، آج بھی پڑھیے لطف آ جائے گا، گھوم جائیں گے آپ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت اچھا نظام، لیکن ایک دن کے لیے بھی دنیا میں قائم نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ ایک خیالی جنت ہے، ایک یوٹوپیا ہے، بات بڑی اچھی ہے، ناقابل عمل ہے، نہ آج تک قائم ہوئی نہ اس کے ہونے کا امکان ہے. لہذا دلیل اگر بنتا ہے وہ دین حق، تو صرف اس صورت میں بنے گا کہ اسے قائم کر کے، نافذ کر کے دکھا دیا جائے. یہ اتمام حجت جو ہے نوع انسانی پر اس درجے میں اگر نہیں ہوتی تو گویا کہ تکمیل رسالت نہیں ہوئی. میں تو کوٹ کیا کرتا ہوں ایچ جی ویلز کو، اس نے یہ کہا کہ جہاں تک ہیومن فریڈم، اکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی کے مباحث کا تعلق ہے، سرمنس کا تعلق ہے، یہ پہلے بھی بہت کہے گئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں جو محمد نے کہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہے اور کہتا ہے کہ جیزس اف نظارت کے ہاں بھی بڑے موجود ہیں سرمند, لیکن تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ وہ نظام ان اصولوں پر استوار کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب معلوم ہوا کہ حجت قائم ہو گئی, اللہ کی دلیل پوری ہو گئی. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اب تیرے رب کی بات جو ہے صدق اور عدل دونوں کے اعتبار سے پوری ہو گئی کہ ایک نظام عدل اجتماعی لائے اور اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کر کے دکھایا. اس کی صرف نظری تعلیم نہیں, جہاں اخلاقی اور انفرادی سطح پر جو تعلیم دی اس کا نمونہ دکھایا, سچ بولنے کو کہا تو سچ بول کر دکھایا, ایفائے عہد کی تلقین کی تو ایفائے عہد کے نمونے پیش کیے, 3 دن تک ایک جگہ پر رہے ہو صرف اس لیے کہ وعدہ کر چکے. اور یہ تو اس دور کی بات ہے کہ ابھی وہی آئی بھی نہیں. ایک سودے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ صحابی بعد میں ایمان لے آئے, وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس زمانے میں جبکہ ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا, کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی سودے کی بات ہو رہی تھی, مجھے اچانک ایک کام یاد آیا, میں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے انتظار کیجیے میں ابھی آیا. میں جو گیا تو میں مصروف ہو گیا, بھول گیا. بعد ثلاثن, اچانک 3 دنوں کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا. اب جو میں گھبرا کر آیا ہوں تو حضور وہی تشریف فرماتے. میں نے جب ساری وضاحت پیش کی, حضور نے فرمایا کہ کچھ بھی ہے, بہرحال میں تو اپنے وعدے کا پابند تھا, میں نے کہا تھا کہ میں یہی انتظار کروں گا, میں ہوں موجود. تو یہ جو کردار ہے, جو تعلیم دی ہے, جو تلقین فرمائی, اس کا ایک نمونہ پیش کیا. تو اجتماعی تعلیم اگر کوئی ہے, اگر کوئی دین حق لے کر آئے ہیں, تو جب تک اس کا نمونہ پیش نہ کرے اس کی وہ حجت نہیں بنے گی, دلیل نہیں ہے. حجت قاطعہ, برہان قاہرہ وہ بنے گی تو صرف اس وقت جبکہ اس کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا جائے. یہ ہے اہمیت, ذہن میں رکھیے کہ خلافت راشدہ اصل میں تتمہ ہے نبوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خلافت کے موضوع پر تقریر کی تھی اور اس میں یہ نقطہ تھا کہ خلافت کو محض ایک سیاسی نظام نہ سمجھیے, یہ مسلمانوں کی ایک حکومت جو ہے یہ نہیں تھی. خلافت راشدہ خلافت علی منہاج النبوہ, اور در حقیقت یہ تتمہ اور تکملہ ہے نبوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور کا جو مشن تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, پورے نظام زندگی پر اس نظام دین حق کو نافذ کرنا, غالب کرنا, یہ آپ نے کیا. اور پھر اس کی برکات کا جو ظہور ہوا دور خلافت راشدہ میں, وہ نوع انسانی نے دیکھا, اس کی گواہی دی ہے. دشمنوں نے اس کا لوہا مانا, اور یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ انسانی یادداشت کا جو مجموعی ذخیرہ ہے, کلیکٹو میموری جو ہے ہیومینٹی کی, اس میں خلافت راشدہ ایک حسین خواب کے مانند محفوظ ہے. یہ بھی ایک دور آیا تھا نوع انسانی کا. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ اس صدی میں مہاتما گاندھی نے جب وزارتیں بنی تھی ہندوستان میں, تو کانگریس کے جو وزیر تھے ان کے سامنے جو مثال رکھی تھی وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی تھی. کیوں؟ میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا وکرماجیت ہندوستان میں نہیں تھا؟ کیا اشوک جیسا درویش بادشاہ ہندوستان میں نہیں تھا؟ غور کیجیے, کیا وجہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کی مثال دے رہے ہیں؟ یہ بھی بلا سبب نہیں ہے. اس لیے کہ وکرماجیت بادشاہ تھا, اشوک بادشاہ تھا. ان کے لیے مثال اگر کوئی ہو سکتی ہے ہمارے پاس ان سے بہت اونچی اور بلند و برتر, تو وہ داؤد اور سلیمان کی مثال ہے. لیکن وہ بادشاہت کا دور گزر گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا. آج کے زمانے میں بادشاہ اسوا نہیں بن سکتا. آج کے زمانے کے لیے اسوا وہ درویش بنیں گے جنہوں نے بوریوں پر بیٹھ کر حکومت کی, اور جنہوں نے پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر اور عظیم مملکتوں کا نظام قائم کیا, اور اس میں وہ عدل اور انصاف جو ہے وہ قائم کیا, اور مساوات اور آزادی کے مابین بھی وہ توازن و اعتدال قائم کیا. کہ جس پہلو سے غور کیجئے, ایک بات سمجھ لیجئے کہ عدل اجتماعی, نظام اجتماعی کی جس قدر کا بھی آپ تصور کریں گے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بڑی پیاری بات ہوگی کہ جس خیر اور خوبی کا آپ تصور کریں گے وہ اللہ کی ذات میں ہے, بتمام و کمال ہے. اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی طرح میں دعویٰ کر رہا ہوں, اجتماعیات انسانیہ کیا کسی قدر کا تصور کیجئے اور وہ قدر خلافت راشدہ میں آپ کو ملے گی, موجود ہے. آزادی اعلیٰ قدر ہے تو وہ آزادی کے وہ نمونے ملیں گے کہ آج بھی آزاد ترین معاشرے میں وہ آزادی نہیں ہے. آج بھی آپ امریکہ میں جو صدر ہے اس کو بہت سے تحفظات دیتے ہیں, وہ عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا, اس کو یہ اس کی حیثیت ہے. لیکن وہاں عمر عدالت میں آتا ہے, اور اگر قاضی نے کچھ تھوڑا سا ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا تو ڈانٹ پلاتا ہے. وہاں علی حاضر ہوتے ہیں عدالت میں اور عدالت سے ان کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس گواہ صرف بیٹا ہے اور غلام ہے اور ان کی گواہی کی بنیاد پر آپ کا استغاثہ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا, آپ کو ڈگری نہیں دی جا سکتی. یہ مثالیں کس نے دی؟ بڑھیا کھڑی ہو جائے اور عمر کو ٹوک دے اور عمر کا آرڈیننس واپس کروا دے, آج تک اس کی مثال نہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چو این لائی کی بیٹی سائیکل پر جاتی تھی, ایک عظمت کا احساس ہوتا تھا اور میں نے کبھی اس کے اندر جھجک محسوس نہیں کی. جب میں نے یہ سنا کہ لال بہادر شاستری کی بیوی خود روٹی پکاتی ہے تو ایک عظمت کا احساس ہوا. جب یہ محسوس ہوا کہ پورے ہندوستان کے لینتھ اور بریتھ میں لال بہادر شاستری کا کوئی مکان نہیں ہے, ہی ڈزنٹ اون اے ہاؤس, وہ سب کے جو وزارت عظمیٰ پر پہنچا تو ایک قدر کا احساس ہوا. عظمت کا ایک ادراک کرنا پڑے گا, اعتراف کرنا پڑے گا. یہی عظمت ایک پہلو سے ہمیں نظر آئی صدر ناصر میں, جہاں دوسری بہت سی غلطیاں تھیں ان کے ہاں بھی وہی تھا, اسی گھر میں رہا آخری وقت تک جس گھر میں وہ تھا بحثیت وہ کرنل تھا غالباً, تو اسی میں رہا, کسی محل میں جانے کی اس نے کوشش نہیں کی. تو یہ عظمتیں ہیں, لیکن اس میدان میں بھی کون ہے کہ جو عمر سے بڑھے گا, کہ بیت المقدس کا سفر کر رہا ہے مدینے سے اور جا رہا ہے کسی ذاتی غرض سے نہیں, کوئی علاج معالجہ کرانے اور کوئی پرائیویٹ وزٹ نہیں ہے, بلکہ چارج لینا ہے بیت المقدس کا, خالص سرکاری سفر, اور ایک اونٹنی پر وہ سفر ہو رہا ہو, کوئی انٹوریج جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے, کوئی خدم و حشم نہیں ہے, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے, ایک خادم ساتھ ہے, اسی اونٹنی پر سارا راشن بھی ہے, تقریباً 700 میل کا سفر کرنا ہے بلکہ شاید اس سے بھی زائد, سارا ساز و سامان ایک اونٹنی پر ہے, اور اونٹنی پر سواری میں بھی باری ہے کہ ایک منزل عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے اور وہ آگے چل رہا ہے, تو اگلی منزل میں وہ خادم اوپر بیٹھا ہے اور عمر کے ہاتھ میں نکیل ہے اور چلے جا رہے ہیں. تو یہ وہ بلندیاں ہیں, یہ وہ عظمتیں ہیں کہ جو پیش ہوئی ہیں اس دور خلافت میں, وہ اصول انشیئٹ ہو رہا ہے جو آج کے دور میں آج انسان نے اس کو سمجھا کہ ریاست کا فیل ہے اپنے شہریوں کی, اور انشیئٹ کر رہے ہیں کون؟ عمر فاروق, کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا اللہ کے ہاں. یہ سارے اصول نظام اجتماعی کی کسی اعلیٰ قدر کا تصور کیجئے اور دیکھیے اس کے بتمام و کمال اس نظام میں جو قائم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو در حقیقت نوع انسانی پر آخری حجت جو ہے وہ قائم کر دی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اس نظام کا قائم کرنا یہ تو واقعتاً کارنامہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد الرسول اللہ والذین معہ, اس میں اگر کوئی ہے کنٹریبیوشن تو ان کا ہے جو ان کے دست و بازو بنے, جنہوں نے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون بہانے کو اپنے لیے موجب سعادت سمجھا. بہرحال یہ چار چیزیں تو مکمل ہو گئیں, یہ حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل کے چار مظاہر. هو الذی ارسل رسولہ, رسالت کا مظہر اتم حضور, اور آپ کی رسالت یونیورسل. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, مادی اعتبار سے وہ ترقی ابھی ذرائع و وسائل کی ابھی جا کر ہوئی تھی اس سطح پر کہ ایک نبوت پر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکے. آپ لے کر آئے الکتاب الہدا, ہدایت نامے پہلے بھی تھے لیکن کامل ہدایت نامہ یہ تھا, لہذا پہلوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تیسرا مظہر تکمیل رسالت کا, آپ صرف ایک نظری تعلیم لے کر نہیں آئے, انفرادی اخلاقیات لے کر نہیں آئے, آپ ایک نظام عدل اجتماعی لے کر آئے, دین حق لے کر آئے. اس لیے کہ جس دور میں آپ مبعوث ہو رہے تھے تاریخ انسانی میں تمدن کے ارتقاء کا آخری مرحلہ آنے والا تھا, جس میں کہ اجتماعیت جو ہے وہ فیصلہ کن اہمیت اختیار کرنے والی تھی, انفرادیت اجتماعیت کے شکنجے میں بالکل ایک بے بس اور مجبور چیز کی حیثیت سے کسی جانے والی تھی. لہذا اصل ضرورت یہ تھی کہ اجتماعی نظام درست ہو, وہ عدل اور مساوات کے ان اصولوں پر مبنی ہو جو دیے ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ صرف الہدا لے کر نہیں آئے, دین حق لے کر آئے. اور آخری بات یہ کہ اس دین حق کو آپ نے قائم اور نافذ کر کے دکھایا. اب اس سلسلے کی آخری بات, میں نے کہا تھا پانچ باتیں بتانی ہیں جو تکمیل نبوت و رسالت کے مظاہر ہیں. یہ پانچویں بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل نئی محسوس ہو اور شاید آپ چونکے بھی, اور کچھ لوگوں کو ممکن ہے کہ ذرا ابتدا میں اعتراض بھی محسوس ہو. یہ پورا کام کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر بغیر معجزات کے. یہ معجزات کا لفظ انڈر لائن کر لیجیے, میری مراد کیا ہے؟ کوئی حسی معجزے, کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ حضرت موسیٰ لے کر نکلے بنی اسرائیل کو اور آگے آ گیا سمندر اور پیچھے ہے بنی اسرائیل، تو ایک عصا کی ضرب اور سمندر پھٹ گیا. 23 برس کی جد و جہد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی ایسا واقعہ دکھا دیجیے. کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ 12 قبیلوں کے لیے چشمے چاہیے تو ایک عصا موسیٰ کی ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے ہوں، نہیں نظر آئے گا. کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اوپر سے من و سلوا نازل ہو رہا ہو. بتائیے مجھے کہیں ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا عشر بھی آیا ہے کہ ایک ایک کھجور جو ہے وہ 3-3 افراد میں راشن کے طور پر تقسیم ہوئی ہے. وہ کھجور ہے اس کو لے کر منہ میں تھوڑی دیر ایک نے چوس لیا ہے، پھر وہ نکال کر اس نے دوسرے کو دے دی ہے، اور دوسرے نے چوسا ہے، اور پھر تیسرے کے پاس گئی. عشر کا یہ عالم ہے، اسی لیے جیش العسرہ اس کو کہتے ہیں. وہ بہت ہی عسرت کے دور ہے، بہت ہی تنگی کا دور ہے، اور جو آزمائش ہو سکتی ہے انسانی سطح پر وہ آخری مرحلے کو پہنچ گئی ہے غزوہ تبوک میں، لیکن من و سلوا نہیں اترا. یا اترا ہو تو بتائیے. کہیں صاحبان جو ہے اوپر سے آ کر دھوپ میں، لوگوں نے کہا تھا کہاں جا رہے ہو، مرو گے اس گرمی کے عالم میں تبوک جا رہے ہو. وقالوا لا تنفروا فی الحر، جواب کیا دلوایا گیا، قل نار جہنم اشد حرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو، اس دھوپ میں، اس سختی میں، قوم موصل کو دیکھو، کچھ تو عقل کے ناخن لو. تو جواب یہ نہیں دلوایا گیا کہ نہیں کوئی نہیں، اوپر صاحبان آ جائے گا. ذللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، کہیں ہے کہیں نہیں، گھیرو اس دھوپ کو، برداشت کرو. یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا کارنامہ محمد نے کر کے دکھایا، اور کر کے دکھایا ہیومن لیول پر. یہ پوری جد و جہد یہ ڈاؤن آن دی ارتھ زمین پر ہوئی ہے، اور قدم بہ قدم چل کر ہوئی ہے. ناکامیاں وہ ساری آئی ہیں جو آ سکتی ہیں. 2 مرتبہ دعوت کا اہتمام شروع میں حکم ہوا تھا انذر سیرتک الاقربین، اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا حضور نے، علی کو حکم دیتے ہیں کھانے کا اہتمام کرو، بنی ہاشم کو دعوت دو، سب کو بلاؤ. کھانا ہوا، کھا لیا، اب بات کرنے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے سنا ہی نہیں، چل دیے. کامل ناکامی. وہ ناکامی میں دنیا کی سطح پر کہہ رہا ہوں، اخروی سطح پر کوئی ناکامی نہیں. نبی کے لیے ناکامی کا نبی کے لیے کیا سوال، نبی کے کسی ادنا غلام کے لیے ناکامی کا کوئی سوال نہیں، نبی کے نقش قدم پر ایک قدم چلیے تب بھی ناکامی کا کوئی سوال نہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے ناکامی کریں گے. دی فرسٹ اٹمپٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. تھوڑے دنوں کا وقفہ ڈال کر پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید کچھ شرم آ گئی، آخر کوئی حیا بھی ہوتی ہے، 2 مرتبہ کھانا کھایا تو بات تو سن لے. کھڑے ہوئے حضور نے جو بھی فرمایا فرمایا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں. آخر کار کھڑے ہوتے ہیں وہ جو پہلے سے اپنے تھے، علی، وہ تو پہلے سے زیر تربیت ہیں، اپنے ہی انہوں نے تو اہتمام کیا کھانے کا. وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھی، آنکھوں میں قسم بچپن سے تھا، یہ ہوگا وہ ٹرکوما کا مرض، بہرحال اس وقت تک تو یہ علاج نہیں تھے موجود ہمارے پاس، اور یہ آخری وقت تک رہا ہے. خیبر کی جنگ میں بھی آپ پڑھیں گے تو وہ آنکھیں دکھ رہی تھی حضرت علی کی، یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ ملے گا. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. چشم تصور سے دیکھیے، پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے دنیا کی قسمت بدلنے اور یہ ہے ان کے ساتھی. یہ ہو رہا ہے کوششوں کا نتیجہ جو سامنے آ رہا ہے، بدلی کا اندازہ سیدھے. حکم ہوتا فسدہ بے بات عمر، اب ذرا ڈنکے کی چوٹ چاہیے. پہلا جلسہ عام منعقد کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی رواج ہے اس وقت کا، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور واہ تباہ کا نعرہ لگایا. صرف ایک ترمیم کی کہ جب ایک دعوت پہنچانی ہے، ایک بات پہنچانی ہے، تو جو ذرائع ہیں اس وقت کے کمیونیکیشن کے وہ سب استعمال کرنے ہوں گے، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. البتہ اس میں اپنے مذاق کے مطابق ترمیم کرنی ہوگی. حضور کے زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کی صرف ایک شکل تھی، جمع کیا کرتے تھے کسی خطرے کے موقع پر، کوئی دشمن حملہ آور ہوا چاہتا ہے، لہذا جس شخص کو خبر ملتی تھی وہ کسی اونچے مقام پر چڑھتا تھا، کپڑے سارے اتار دیتا تھا مادر داد مرانا ہو کر، اور پھر نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، وہ بڑی غارت کا پیغام لینے والی ہے. تو اب جس تک تو آواز پہنچ گئی اس نے آواز سن لی، وہ کام چھوڑ کے آ گیا. جس تک آواز نہیں پہنچی وہ دیکھ تو رہا ہے کہ وہ ننگا کھڑا ہے. لہذا نذیر اریاں در حقیقت یہ آڈیو ویژول دونوں کو بروئے کار لانے کے لیے یہ تدبیر تھی. اس میں ترمیم کیا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ننگے ہونے کا سوال نہیں، ننگے تو حضور بچپن میں نہ ہو سکے. جس وقت وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت جب آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کر یا کچھ سامان اٹھا کر لا رہے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر، تو تہبند اور بچے سے تھے. وہ تہبند جو ہے درمیان میں رکاوٹ ڈال رہا تھا تو کسی چچا نے وہ دھکا دے کر تہبند بول دیا کہ چھوڑو اس کو, کندھے پہ رکھو, اس پہ پتھر رکھ لو. جو بھی اس زمانے کی ویلیوز تھی, اور بے ہوش ہو کر گر پڑے محمد رسول اللہ. تو ترمیم کی تو یہ کہ باقی وہی پروسیس, واہ سباہا, کوئی صفا پر کھڑے ہوئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے بھی ٹیلی ویژن پر اگر قرآن کا پیغام پہنچانے کا موقع ملا قبول کیا. ترمیم کیا کی کہ اس محفل میں صرف مرد ہوں گے, عورتیں آئیں گی تو یا تو برقع پہن کر بیٹھیں گے یا ان کا ایک علیحدہ انکلوزر ہو, ان کی آواز آ جائے, سوال وہ کریں, جواب میں دوں گا. تو بہرحال میں آپ کو سنا رہا تھا کہ جو بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے ترمیم کے ساتھ, اپنے ذوق اور اپنے اصولوں کے مطابق. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ جمع ہو گئے, حضور نے دعوت پیش کی, مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے ابو لہب, تبن لکا لہذا جماعتنا, ہلاکت اور بربادی ہو تمہارے لیے, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. نقل کفر کفر نہ باشد. اس وقت وہ سورت اتری ہے, تبت یدا بی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اصل میں تو ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے ہیں لیکن نظر نہیں ابھی آ رہے, ابھی کچھ سالوں بعد حقیقت آیا ہو جائے گی. لیکن وہ تو کئی سال بعد آیا ہوگی, اس وقت جو بیت رہی ہے محمد پر اس کا تصور کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ اٹمپٹ بھی بالکل ناکام. اور پھر فکرے چست ہو رہے ہیں, پاگل ہو گئے, کوئی دماغی خلل ٹھیک نہیں رہا, معلوم ہوتا کوئی آسیب آ گیا ہے, کوئی جن جو ہے وہ ان کے اوپر سوار ہو گیا ہے. حضور یہ سن رہے ہیں اور دل پہ ملال ہے, یہ نہ سمجھیے کہ کوئی حضور کو رنج نہیں ہوتا تھا, قلب غمگین اور ملول ہوتا تھا, تبھی تو وہ آیات اترتی تھی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. یہ کوئی وقت آئے گا اے نبی, تھوڑی دیر ہے, آپ ملول و غمگین نہ ہو. آپ کوئی ان کے کہنے سے آپ پاگل ہو جائیں گے؟ آپ تو اخلاق حسنہ کی, اخلاق فاضلہ کی بلندیوں پر پائی. کوئی آج تک ایسا پاک باز, اتنی جس کی زندگی میں طہارت اور نظافت ہو, ایسا پاگل بھی کسی نے دیکھا ہے؟ اور آپ کے درجات تو بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے جتنا آپ جھیلیں گے, برداشت کریں گے ان باتوں کو. اور کوئی دن کی بات ہے, سب دیکھ لیں گے کہ پاگل کون ہوا تھا. ابو لہب اور ابو جہل کی مت ماری گئی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغی توازن خراب ہوا. یہ کیوں آ رہی ہے دل جوئیاں؟ یہ سب کچھ جھیلنا پڑ, جھیلو, برداشت کرو. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا, صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. ولی ربک فاصبر, فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کیجئے, جلدی نہ کیجئے. فاصبر وما صبرك الا بالله, صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل, صبر کیجئے جیسے ہمارے اولو العزم پیغمبر کرتے رہے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, ایک عجیب بات ہے جو میں نے کئی مرتبہ میری زبان پر آئی ہے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, کہاں؟ صحن کعبہ میں. پڑھنے والا کون؟ محبوب رب العالمین. اور ہو کیا رہا ہے؟ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط اٹھتا ہے, چادر کو بل دے کر گلے میں پھندا بنا کر ڈالتا, کھینچتا ہے دونوں سرے کے, آنکھیں ابل پڑی. نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی, کچھ نہیں ہوا, جھیلو, برداشت کرو. سرب سجود ہے وہ سید الاولین والآخرین, کہاں؟ وہی صحن کعبہ. اور وہی بدبخت آتا ہے اور نجاست بھری اوجڑی اونٹ کی, بکری کی نہیں, اونٹ کی, اس کے وزن کا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھا کر لا کر آپ کے کندھے پر رکھ دیتا ہے, گردن نہیں اٹھا پا رہا ہے, گردن دبی ہوئی ہے اس کے نیچے. آسمان نہیں پھٹا, زمین نہیں چکی, کچھ نہیں ہوا, کیوں؟ جھیلو, صبر کرو, برداشت کرو. جب آپ پر دسترازی ہوئی ہے, ابو بکر آئے ہیں بچانے کے لیے, اور اس وقت ان کی زبان پر یہ تھا کہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو ان کو تو چھوڑا اور ابو بکر کو جو دھنا ہے پھر تو چھوڑ کر گئے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ فوت ہو چکے ہیں. یہ ہے حالات و واقعات. سیرت کا یہ رخ دیکھیے. میں کہا کرتا ہوں, دیکھیے علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کتنا پیارا شعر کہ اللہ, یہ سورہ کبریٰ تو یہ ہے کہ تو علی کل شیء قدیر بھی ہے اور تو عادل بھی ہے. سورہ کبریٰ ہو گیا, نتیجہ تو کچھ اور نکلنا چاہیے, دیکھ رہے ہیں کچھ اور. یہ بندہ مزدور کے اوقات کی یہ تلخی آخر نہ عدل کا تقاضا, اور اگر عدل نہیں ہے لیکن تو عادل ہے, اور تو عدل کرنا چاہے نہ کر پائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو قادر ہے. تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اس کو ذرا آگے بڑھائیے. اللہ علی کل شئ قدیر نمبر ایک, محمد اللہ کے محبوب نمبر دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی محب یہ پسند نہیں کر سکتا کہ محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھے. نمبر تین, پھر یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کیوں کا جواب میں دوں آخر میں, لیکن اس کو اچھی طرح سمجھیے, اس کوشچن مارک کو ذہن کے سامنے لے آئیے پوری طرح. پھر یہ کہ جو کچھ محمد پر بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے, جو جانساروں پر بیت رہی ہے وہ جو دوہرا ہے حضور کے لیے سبحان روح ہونے کا معاملہ, جو کچھ آل یاسر پر ہو رہا ہے, ابو جہل توڑ رہا ہے پہاڑ اور حضور اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے, کہ وہی جو حکم اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا تھا وہ آپ آتے ہیں سنا دیتے, اسمعوا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت. بلال کو نہیں دیکھتے ہوں گے محمد, کیا ہو رہا ہے, کیا بیت رہی, کیوں, صرف مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے, اور تو کوئی جرم نہیں. خباب بن الارض کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے, کیا بیت رہی ہے حضور کے قلب مبارک پر. خیر چلیے, حضور نے ان کو تو کہا جاؤ پناہ لو حبشہ کی طرف چلے جاؤ, لیکن خود تو نہیں جا سکتے, خود تو اگر اجازت نہ ہو تو نبی اور رسول جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ ہی نہیں سکتا, دوسروں کو اجازت دے سکتا اپنے لیے نہیں, اپنی اجازت تو وہاں سے آئے گی. اور یہاں حال یہ ہو رہا ہے کہ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات کسی طرح نہیں بن رہی تو سوشل بائیکاٹ, سوشلی نہیں اکنامک بائیکاٹ, بنی ہاشم سے نہ کچھ خریدیں گے نہ ان کے ہاتھ بیچیں گے, نہ کوئی لین نہ کوئی دین, حکا پانی بند, ان سب کو ایک گھاٹی کے اندر محصور کر لیا گیا, کوئی چیز اندر نہ جانے پائے. واقعہ یہ کہ اس سے بڑی قید کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دنیا کی قید کیا ہے, آپ کو راشن ملتا ہے, آپ مجرم جو ہوتے ہیں اخلاقی مجرم انہیں کھانے کو دیتے ہیں, اور جو کوئی سیاسی قیدی ہے ان کے لیے تو اے کلاس اور بی کلاس اور ساری سہولتیں ہیں, تو کوئی قید ہے. تین برس مسلسل کوئی شخص جان ہتھیلی پر رکھ کر رسک لے کر اپنی زندگی کا رات کی تاریکی میں کہیں ادھر سے ادھر سے ہو کر کچھ پہنچا ہے تو پہنچا ہے, ورنہ کچھ نہیں. اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے بچے بلک رہے ہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ سوکھا چمڑا ابال کر ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. کیوں ہے یہ, جھیل رہے ہیں, برداشت ہو رہی ہے. تین سال کے بعد وہ دیمک نے کھا لیا اس معاہدے کو, کچھ شریف لوگوں کی شرافت بھی جاگی, لہذا مقاطعہ ختم ہوا. اللہ کی طرف سے امتحان یا ابتلا چلے. اسی سال میں خدیجہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا, ابو طالب کا انتقال ہوگا. گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات کی نہ رہی, باہر خاندان کا تحفظ ابو طالب کے حوالے سے تھا وہ بھی نہ رہا. قریش کے حوصلے بلند ہو گئے, قتل کی قرارداد پاس ہو گئی, کیا کریں اب حضور, عالم واقعہ زمین پر چلنا ہے, معجزے کا مطالبہ ہو رہا ہے, معجزہ آ نہیں رہا. کبھی پڑھیے سورہ بنی اسرائیل, لوگ بتا رہے ہم مان لیں گے آپ کو, آپ ہمیں ابھی اس سنگلاب زمین میں ایک چشمہ برآمد کر کے دکھا دیجئے, ابھی مانتے ہیں آپ کے لیے, ابھی ایک محل جو ہے تعمیر ہو جائے مان لیں گے, یہاں ایک باغ فوراً اگا دیجئے مان لیں گے, آسمان پر چڑھ کر دکھائیے مان لیں گے. اور لوگوں میں تالیاں پٹ رہی ہیں کہ یہ صحیح بات تو کہہ رہے ہیں سب لوگ, بھائی رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ, اور جب یہ معجزہ نہیں دکھا رہے تو پھر رسول کہاں ہے. ایک واقعہ ہے, آپ کے اپنے پھپھی زاد بھائی نے بات کہی ہے, اے محمد میں نے آج تک تمہارا بہت ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آج تو تمہاری قوم نے تمہارے اوپر حجت قائم کر دی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل دکھاؤ معجزہ دکھاؤ, تم نہیں دکھا رہے تو خدا کی قسم اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اپنے قریب کے سائے جو ہے وہ ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ پس منظر جس میں کبھی سورہ انعام کی وہ آیت پڑھیے, کہیں نہیں سکا تھا, اگر آپ میں ہے کوئی طاقت, ان تب تبھی نفق فی الارض اور سلم فی السماء فتاتی ہوں بے آیا, اگر طاقت ہے تو آسمان میں سیڑھی لگا لو لے آؤ کوئی نشانی, یا زمین میں سرنگ کھود لو لے آؤ کوئی نشانی, ہم نہیں دکھائیں گے. کیوں, یہ کیوں کا میں جواب بعد میں دوں گا, ابھی یہ پوری چیز اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سامنے آ جائے, یہ ہو کیا رہا ہے, کیسے مخمصے میں پھنسی ہوئی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے کہ شاید وہاں کے رؤسا تین بڑے بڑے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے تو میں مکے کو چھوڑ کر طائف کو اپنا بیٹ بناؤں, آخر زمین پر چلنا ہے آپ کو, کوئی آپ کو اپنی تدبیر سوچنی ہے. وہاں جو کچھ ایک دن میں ہوا وہ مکے میں دس برس میں نہیں ہوا تھا. فکرے وہ سننے پڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی ترجمانی اپنی زبان میں کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے بھی آئے. اس میدان میں اگر آنا ہے تو کیا کیا کچھ جھیلنا ہوگا, اور یہ سب ہوگا, ایک نے کہا کہ جناب آپ چلتے ہی بنیے، میں آپ سے بات بھی کرنے کو تیار ہوں. دو ہی شکلیں ہیں، یا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اگر سچے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے میں کہیں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، اور جھوٹے ہیں تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا. جائیے. دوسرے نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال ہے، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو پیغمبر بنانے کے لیے. یہ بڑے بڑے خاندانی لوگ، بڑے بڑے رئیس موجود ہیں، ان کو نہیں چھپ سکتا تھا. یہ ہے وہ جملے جو سننے پڑے محمد رسول اللہ. اور جب مایوس ہو کر واپس آنے لگے تو پھر ذرا اوباش لوگوں کو اشارہ کر دیا گیا کہ ذرا ان کی خبر لو. اور جب مایوس ہو کر واپس آنے لگے تو پھر ذرا اوباش لوگوں کو اشارہ کر دیا گیا کہ ذرا ان کی خبر لو. اور پھر طائف کی گلیاں ہیں اور محمد الرسول اللہ ہے، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین. اور منظر وہ ہے جو آپ کی گلیوں میں ہوتا ہے، کبھی اگر کوئی مجذوب قسم کا آدمی آ جاتا ہے تو وہ جو اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ اس کے گرد جو ہوتے ہیں اور جو نقشہ جماتے ہیں، وہ نقشہ تالیاں پٹ رہی ہیں، فکرے سست ہو رہے ہیں، قہر قہر لگ رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کر تخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی جسم جو ہے وہ لوہے کا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اسی گوشت پوشت کا بنا ہوا جسم ہے، لہو لوہان ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، جوتیوں میں جا کر جم گیا ہے، غشی سی آئی ہے، کمزوری ذوق کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں. تو دو گنڈے آگے بڑھتے ہیں، ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے بائیں میں، کہ اٹھو چلو. یہ کیا ہے؟ واپسی پر پھر زبان پر وہ دعا آئی ہے. یہ کلائمیکس ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ دعا قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ دعا آپ کے سامنے نہ ہو. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ. پکار اٹھتے ہیں رسول بھی اور ان کے ساتھی بھی، ہے اللہ مدد کب آئے گی. وہ ہے نقشہ، وہ الفاظ جو ہے ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اگر یہ دعا سامنے نہ ہو. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس. اے اللہ، تیری ہی جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمزوری کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا. الا من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الا بعید یجہمونی اور الا عدو من ملکت امری. کیا دشمن کے حوالے کر دیا میرا معاملہ؟ تو جو چاہے کر گزرے میرے ساتھ، کوئی حفاظت، کوئی تحفظ، کچھ تو ہو. لیکن اس کے بعد پھر وہ عجیب ہے وہ دعا، ایک دعاؤں میں یہ دعا اور خطبہ جو حضور نے دیا تھا حنین کے بعد، چوکی کی یہ دو چیزیں حضور کے جو بھی فرمودات ہیں ان میں واقعہ یہ ہے کہ کلائمیکس پہ اگر دیکھنا ہو تو ایک تو دعا یوم طائف کی اور یہ خطبہ حنین کے بعد. اس کے بعد آپ ایک ٹرن لیتے ہیں، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُ فَلَا أُبَالِي. پروردگار، اگر تو ناراض نہیں ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج آپ، جو ارادہ ہو میں حاضر. یہ عبدیت ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. تیرے ہی روئے انور کی روشنی اور نور کے پناہ میں میں اپنے آپ کو دیکھا. یہ ہے وہ جس پر کہ مولانا مناظر حسن جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت صحیح بات کہی ہے النبی الخاتم میں، کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یوم طائف حضور کی سیرت میں. اس وقت تک گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کفار کے حوالے کیا ہوا، کہ جس طرح چاہو ان کے صبر و ثبات کا امتحان لے لو، انہیں چھوک بجا کر دیکھ لو، ہم آڑے نہیں آئیں گے. ان کی ہمت میں کوئی کمی؟ ان کی عظیمت میں کوئی کمی؟ ان کے صبر و ثبات میں کوئی کمی؟ خوب امتحان لے، جس طرح چاہو امتحان لے. 10 سال پورے، البتہ طائف کے بعد اب پاسا پلٹا ہے، اب خصوصی تحفظ ملا ہے، آغاز وہیں سے ہوا ہے، اسی وقت وہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے. اگر آپ فرمائیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں جو ان پہاڑوں پر مامور ہوں، آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں اور یہ طائف کے رہنے والے سرما بن جائیں. اس پر حضور نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دیں. اس کے بعد پھر وہ مواقع آئے ہیں. آپ جب نکلے ہیں ہجرت کی شب تو آپ نظر نہیں آئے، یہ تحفظ ہے. غار ثور میں ہیں اور کھوجی جو ہے لے کر پہنچ گیا ہے قریش کو وہاں تک دہانے تک، لیکن پھر بھی غار کے اندر جھانکنے کی توفیق نہیں ہو رہی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہے انسانوں کے قلب، مشیت انسانی مشیت عزی کے تابع ہے، کر ہی نہیں سکتے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ نہ چاہے گا تو تم کچھ نہیں کر سکتے. جو فراقہ ابن مالک جس نے تعاقب کیا ہے، اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں جو ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھسے، تحفظ ہے. لیکن یہ تحفظ جو ہے یہ معجزہ نہیں کہلائے گا, ذہن میں رکھیے. یہ اللہ کی وہ نصرت ہے جو آج بھی آ سکتی ہے, اس نصرت کے دروازے بند نہیں ہیں. یہ نصرت اس وقت آتی ہے جبکہ ایک انسان جو کچھ خود کر سکتا ہو وہ کر گزرے, اس میں کوئی چیز بچا کر نہ رکھے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تار. اپنی تجوریوں کے منہ بند رکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ دین کا کام ہو جائے, کبھی نہیں ہوگا. اپنے لیے تو دنیا کمانے کی فکر رکھو اور اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئر اور عمدہ سے عمدہ اپنے اوقات کا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیے رکھو, اور چاہو کہ دین کا بول بالا ہو جائے گا, کبھی نہیں. 40 سال تک آپ قنوت نازلہ پڑھیے, کچھ نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا تو صرف اس وقت ہوگا جبکہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے ہو. پھر آتی ہے نصرت, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. نصرت آئی ہے. پھر 6 افراد, حضور تو مدینے گئے بھی نہیں, وہ 6 مدینے کے افراد تو یہیں ایمان لے آئے, اگلے سال 12 ہو گئے. حضور تو طائف گئے تھے اور وہاں سے جو لوٹے ہیں وہ آپ کو معلوم. مدینے تک خود بخود بات پہنچ رہی ہے. اگلے سال سن 12 میں انہوں نے کہا کہ ہمیں دیجئے کوئی شخص جو قرآن ہمیں سکھائے, قرآن فال بنانے منے دیوانہ زدن جا رہے حضرت مصعب بن عمیر, اور 1 سال کی کمائی 72 مرد اور 3 عورتوں کو لا کر حضور کی جھولی میں ڈال رہے صلی اللہ علیہ. ابھی حضور کا قدم مبارک وہاں پہنچا بھی نہیں ہے اور وہاں انقلاب آ چکا ہے. مکے میں 13 برس سے دعوت ہو رہی ہے اور یہ مکہ خون کا پیاسا ہے. مدینے میں ابھی آپ کا قدم نہیں پہنچا ہے, وہاں انقلاب آ گیا. ذہن میں رکھیے اس کو کہ یہ جو حالات ہیں یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں, اللہ کے اختیار میں. کوشش اختیار میں ہے, نتیجہ کب نکلے گا, کہاں نکلے گا, کس صورت میں نکلے گا, یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. جو کر گزر سکتے ہو کر گزریے, نتیجہ جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے گا تو نکلے گا, نہیں چاہے گا تو نکلے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر اس اصول کو آپ سمجھ لیں تو وہ شعر بالکل 100% درست ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی نصرت خدا بندی کا قانون جو ہے وہ غیر مبدل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں اب یہ صرف مکی دور کا کچھ تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھ کر اب چل رہا ہوں آگے مدنی دور کو. صرف ذہن میں رکھیے کہ آئے پھر وہ مراحل, بدر بھی ہے اور حنین بھی ہے اور احد بھی ہے, اور حضور کے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا احد میں وہ ذہن میں رکھیے, اور 70 صحابہ جو شہید ہوئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہوئے, قریب ترین اور عزیز ترین انسان جو ہو سکتا ہے دنیا میں, جو ہماری سطح ہے. چچا اور بھتیجے کا رشتہ, دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ, اور خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ, اور بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی ہونے کا رشتہ, اور 690 میں ایمان لائے ہیں اس کے بعد سے اسد اللہ اور اسد رسول ہی ہونے کا رشتہ, اور ان کی لاش سامنے آئی ہے, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, چلے جا چاک ہے, اور جگر چبایا گیا. کیا بیتی ہوگی قلب مبارک پر اس کا تصور کی, زبان مبارک پر الفاظ آ گئے جب مدینے میں آئے ہیں, اور انصار کے گھرانوں سے خواتین کے عورتوں کی آوازیں آئی ہیں محمد کے کانوں میں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے زبان مبارک پر الفاظ آئے, اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو, ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی نہیں, مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور. اگر کہیں مکے میں ہوتا حمزہ ابن عبد المطلب اور یہ حادثہ ہوا ہوتا, مکے میں زلزلہ آیا ہوا ہوتا, لیکن یہاں انصار نے سنی حضور کی بات اور اپنے گھروں سے جا کے خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ کے ہاں, وہاں جا کر تعزیت کرو. اس وقت تک مردوں پر بین کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی, چیز کو ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ سفر جو ہے طے ہوا ہے, جو اصل خلاصہ ہے اس کا یہ کہ قدم ب قدم چل کر ہوا, جو بھی ناکامیاں آ سکتی ہیں ان کو فیس کر کے ہوا, جو تکلیفیں آ سکتی ہیں ان کو جھیل کر ہوا, جن مسائل کی بھٹیوں میں سے گزرنا ہو سکتا ہے وہ گزرنا ہوا, جو ابتلاء آزمائش ہو سکتی ہے ذاتی طور پر بھی آئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور کلیکٹیولی بھی آئی حضور کے صحابہ پر. کلیکٹیولی غزوہ خندق جو ہے وہ مسلمانوں کے ابتلاء کا نقطۂ عروج ہے, جیسے کہ ذاتی طور پر یوم طائف حضور کے ابتلاء کا نقطۂ عروج ہے. جیسے یہاں ٹرننگ پوائنٹ ہے ویسے ہی غزوہ خندق میں ٹرننگ پوائنٹ ہے. حضور نے فرما دیا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اب یہ پاسا پلٹ گیا ہے مسلمانوں, اب قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے بلکہ اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے, پھر فتح مکہ ہے, ان سب کو میں کٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اس سب کا نتیجہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. اس کیوں کا تعلق آپ کو پھر پہلے لفظ سے ملے گا. محمد رسول ہے تا قیام قیامت, محمد کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, لہذا حیات طیبہ کے دوران جتنا کام ہوا ہے وہ تو بس ایک حد تک ہی تکمیل ہوئی ہے نا. جزیرہ نمایاں عرب پر دین غالب ہوا پوری دنیا میں تو نہیں ہوا. ابھی تبلیغ قرآن کا فریضہ بھی اگر انجام دیا گیا ہے تو صرف اہل عرب تک آگے تو نہیں ہوا. بین الاقوامی سطح پر تو ابھی انیشیٹ ہوا ہے پروسیس. سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے اپنے ایلچی بھیجے ہیں اور نامہ ہائے مبارک بھیجے ہیں دعوتی قیصر کو، کسرا کو، مقوقس کو، نجاشی کو اور تمام عمرا آس پاس کے جو تھے. اس سے پہلے تو باہر تبلیغ بھی نہیں. وہ شاہ دستان نے جو ایلچی تھے جو آپ کے قاصد تھے انہیں شہید کر دیا تو جنگ ہو گئی. کسرا نے نامہ مبارک چاپ کر دیا، حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت پھاڑ دی. وہ پروسیس انیشیٹ ہوا ہے. غزوہ موتا ہوا، سفر تبوک ہوا، جیسے اسامہ تیار ہے، بس اس سے آگے تو نہیں. تو معلوم ہوا اقبال کا وہ شعر ذہن میں لے آئیے، جواب شکوہ والا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. یہ نور توحید، میں نے وہ آیت سنائی تھی آپ کو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویا واللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ وہ نور توحید کا اتمام ابھی تو ہوا تو جزیرہ نما عرب میں ہوا. ابھی یہ اللہ کا دین غالب ہوا تو جزیرہ نما عرب میں ہوا. اور پوری دنیا کے اعتبار سے تو ابھی اس کی کچھ بھی ریشیو پروپورشن نہیں ہے. عرب پوری دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ اور اہل عرب کتنے ہوں گے رہنے والے وہاں کے؟ 10-20 لاکھ سے زائد تو نہیں ہوں گے. ابھی تو نوع انسانی، تمدن کے اصل مراکز، تہذیب انسانی کے اصل گڑھ، یہ سب کے سب ابھی باقی ہے. ابھی ایران ہے، ابھی ہند ہے، ابھی چین ہے، ابھی یورپ ہے، ابھی شمالی افریقہ ہے. کم سے کم یہ تو اس وقت بھی معلوم دنیا تھی. ابھی چھوڑ دیجیے امریکہ کو اور آسٹریلیا کو. تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ اتمام اب کون کرے گا؟ یہ ہے امت کے حوالے، اور معجزہ نبی کے لیے ہے، امتی کے لیے نہیں ہے. یہ کام جو آگے ہونا ہے یہ انسانی سطح پر ہونا ہے. اس کو قدم بہ قدم زمین پر چل کر کرنا ہوگا، قربانیاں دے کر کرنا ہوگا، مصیبتیں دے کر کرنا ہوگا. تو امت پر حجت کیسے قائم ہو اگر محمد نے وہ ساری مصیبتیں نہ جھیلی ہوں؟ یہ اتمام حجت ہے مجھ پر اور آپ پر. ایک اتمام حجت ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق لے کر آئے، قائم کر کے دکھا دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھی تو بہت اچھی بات جو محمد نے پیش کی لیکن ناقابل عمل تھی، نظری سی بات ہے، ہونے والی نہیں، آج تک ہوئی نہیں، یوٹوپیا ہے، بہت اچھا ہے. یہ تو دنیا نہیں کہہ سکتی. یہ حجت تو قائم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر ہر فرد نوع بشر پر. اس کی گواہی دشمنوں نے دی. ایچ جی ویلز سے لیجئے، مسٹر ہارٹ سے لیجئے، گاندھی سے لیجئے، جارج برنارڈ شا سے لیجئے، جس سے چاہے لیجئے، وہ حجت جو ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے، اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اور ایک حجت قائم کی امت پر، میں تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں اب اپنا مشن، اب یہ تمہارے حوالے ہے. جزیرہ نما عرب کی حد تک الہدا کے حوالے سے جو میرا فرض تھا کہ تبلیغ کر دوں وہ میں نے کر دی. جزیرہ نما عرب کی حد تک دین حق کے حوالے سے جو میرا فرض منصبی تھا کہ اسے قائم کر دوں، غالب کر دوں، میں نے کر دیا. اور میں نے کیا ہے گھر بیٹھے نہیں کیا. ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف نہ جھیلی ہو، ایسا نہیں کہ کوئی میرے پاؤں میں کانٹا نہ چبھا ہو. حالانکہ اللہ قادر تھا اس پر کہ کوئی آنچ نہ آتی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کانٹا تک نہ چبھتا آپ کے پائے مبارک میں، اور آپ کا فرض منصبی کامل بھی ہو جاتا. اللہ قادر ہے، تو قادر و عادل ہے. لیکن ہوا یہ ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ حجت ہے مجھ پر اور آپ پر. معجزہ ایک ہی اللہ نے دیا. یہاں دیکھیے مغالطے نہ ہو جائیں، لفظ معجزہ کو غلط لوگ پھیلا لیتے ہیں. معجزات نبوی پوری کتابیں لکھ دیں گے. معجزہ رسول کا اصل معجزہ وہ ہے کہ جس کو وہ دعوے کے ساتھ چیلنج کے انداز میں پیش کرے. باقی خرق عادت ہے، زہر نبی کے لیے بھی ہو سکتی، اسے کرامت کہتے ہیں، کرامات اولیاء ہو جاتی ہے. کرامات جو نبی کی ہوگی انہیں ہم کہہ دیں گے کہ معجزات ہیں، لیکن اصل معجزہ وہ نہیں ہے. اصل معجزہ رسول کا وہ ہوتا ہے جس کو وہ دعوے کے ساتھ پیش کر کے آؤ کرو مقابلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے اس دعوے کے ساتھ پیش کی، اصل معجزے وہ ہیں. ویسے یہ کہ آسا پڑا اور سمندر پھٹ گیا، لیکن اس کو معجزہ شمار نہیں کیا گیا. معجز کسے کہتے ہیں؟ اعجاز کے عاجز کر دینے والی چیز، وہ معجز ہے. معجزہ وہ چیز ہے کہ جو مخاطب کو عاجز کر دے، اس کا مقابلہ وہ نہ کر سکے. اور معجزہ محمد کا جو ہے اصل وہ قرآن مجید ہے، اسی کو قرآن تحجی کے ساتھ پیش کرتا ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اصل معجزہ یہ ہے، یہ ہے سبب کہ وہ جو مشن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی. چنانچہ وہ اب منظر دیکھیے، حجت الوداع آخری حج، بلکہ ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج ہے حضور کا، چھ سال تک تو جانے کا وہاں امکان ہی نہیں تھا، ساتویں سال گئے عمرہ کیا، آٹھویں سال کا حج جو ہے وہ مشرکین اور موحدین نے مل کر کیا، حضور نہیں گئے. نویں سال کا حج جو ہے اس میں آخری اعلان کروایا گیا حضرت علی سے، آج کے بعد یا کوئی مشرک جو ہے اس گھر کے قریب نہیں پھٹک سکتا. اور چار مہینے کی مہلت ہے، خوب تول لو، اپنے آپ کا فیصلہ کر لو. اذن سلق الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. یہ موپنگ اپ آپریشن جسے کہتے ہیں آپ، یہ موپنگ اپ آپریشن شروع ہو جائے گا. شرک کا خاتمہ ہو چکا جزیرہ نما عرب سے، اب موپنگ ہو جائے گی. چار مہینے کے بعد دین غالب ہو گیا جزیرہ نما عرب میں، اب جمع ہوئے لوگ، حضور نے بلایا، آ جائیں سب، آ جائیں جو آ سکتا ہو، آئے سوا لاکھ کا مجمع. اور یہ خطبہ جو ہے ویسے بھی تاریخ انسانی میں بہت بڑا لینڈ مارک ہے، میں اب اس کا ذکر نہیں کر سکتا. ایچ جی ویلز نے پورا خطبہ تقریباً نقل کیا ہے اپنی تاریخ، اور اسی کے ساتھ وہ جملے اس سے کہے کہ واعظ تو پہلے بھی تھے لیکن یہ واعظ نہیں ہے، یہ شہ دیگر ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر، یہ قرآن کو کتاب نہ سمجھ بیٹھنا، یہ کچھ اور ہے. حالانکہ کتاب تو ہے، الکتاب ہے. تو حضور کے اس واعظ کو واعظ نہ سمجھ بیٹھنا، چیزیں دیگر. تاریخ انسانی میں انسانی آزادی کا سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ایک سوال کرتے ہیں، اراحل بلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور پورا مجمع کہتا بے ایک زبان، انا نشہد انک قد بلغت ودیت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا. تین مرتبہ سوال کیا، تین مرتبہ جواب ملا. اس کے بعد آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہیں، محدثین کو دعائیں دیجئے جنہوں نے یہ ساری تفاصیل محفوظ کر لی. یہ بھی محفوظ ہے کہ انگشت شہادت سے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف، اور تین مرتبہ کا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. میں فارغ ہو گیا، میرے کاندھے سے وہ بوجھ اتر گیا، میں سبک دوش ہو گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جو بھاری بات میرے کاندھے پر آئی تھی وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا. یہاں چاہیں تو اس آیت مبارکہ کا ٹکڑا جو ہے جو سورہ فتح میں ہے اس کو ذہن میں لے آئیے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کافی ہے بطور گواہ. اللہ نے یہ بوجھ رکھا ہے نا محمد کے کاندھے پر، یہ ذمہ داری کس نے ڈالی؟ اللہ نے. اور اگر ادا ہو جائے تو اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. تو حضور نے یہی تو عرض کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں فارغ ہوں. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اب ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ گئی. اب آپ نے فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. میرا بوجھ اب تمہارے کاندھوں پر ہے، میری ذمہ داری اب تمہارے حوالے ہے. رسالت میری ہے تا قیام قیامت، لیکن رسالت کے فرائض کی ادائیگی کے یہ دو فیز ہو گئے. پہلا فیز وہ ہے جو بنفس نفیس محمد نے سارے فرائض ادا کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک امت پیدا کر دی، امت بنا دی. اب جو سیکنڈ فیز ہے پوری دنیا میں اس مشن کی تکمیل، اب اس امت کے حوالے ہے. یہ اب بائی پروکسی اصل میں حضور کر رہے ہیں. یہ سارا جو کچھ ہوگا وہ حضور ہی کا کیا ہوا شمار ہوگا. کوئی امتی اگر قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے تو آن بہاف آف محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلیبلغ الشاہد الغائب، تو وہی بات کہ رسالت بھی کامل ہوئی حضور پر، نبوت بھی ہوئی. نبوت کامل ہو کر ختم ہو گئی، رسالت کامل ہو کر دائم ہو گئی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ جاری و ساری. البتہ فرائض پہلے ادا کیے حضور نے، خود گواہی دے دی، حجت قائم کر دی امت پر، اور اب امت کے حوالے ہوا کہ تم وہ گواہی دو اور حجت قائم کرو نوع انسانی پر، اور اللہ کے دین کو غالب کرو. یہی بات سورہ حج کے آخر میں فرمائی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو واجتباکم، اے امت محمد کے افراد جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے ایک بڑے عظیم مشن کے لیے، اور وہ مشن کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا، لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر اور تم ہو جا گواہ پوری نوع انسانی پر۔ یہ بات اور منقہ ہو کر واضح ہو کر سورہ بقرہ میں آ گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں بنایا ہی اس لیے امت وسط ہے، کس لیے؟ انجمن بناتے ہو تو اغراض و مقاصد لکھتے ہو پہلے، اتنی بڑی امت اللہ نے بنائی کس لیے؟ در حقیقت یہ وہی فریضہ رسالت محمدی کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے تم ایک انسٹرومنٹ کی حیثیت رکھتے ہو، تم ایک ذریعے کی حیثیت رکھتے ہو۔ اب دیکھیے جو کچھ حضور نے کیا اس میں معجزہ کیا تھا؟ قرآن۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا، میرا جو ہتھیار تھا وہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ موسیٰ کا معجزہ امت کو منتقل نہیں ہو سکتا تھا، عیسیٰ کا معجزہ حواریین تک نہیں جا سکتا تھا۔ ید بیضا ہے تو موسیٰ کا ہے، اور عصا ہے تو موسیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے تو عصا ہے، ورنہ تو لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ رکھا رہا ہے وہ تابوت سکینہ میں، لیکن پھر اس سے وہ کرتب تو ظاہر نہیں ہوئے، وہ تو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو عصا ہے موسیٰ کا۔ لیکن محمد کا چونکہ مشن جو ہے یہ دائم ہے، لہذا معجزہ بھی وہ ہے جو دائم ہے۔ قد ترکت فیکم، چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے پاس، انہیں قسم تم بہی لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر بوجھ تم پر ڈال کر جا رہا ہوں تو اس کو اٹھانے کے لیے جو چیز ذریعہ میرے پاس تھی وہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کا پانچواں مظہر۔ پھر گن لیجئے، میں یہ چاہتا ہوں یہ چیزیں گنتی ہو کر آپ کے ذہن میں ہوں۔ آج جو گفتگو ہوئی ہے، نمبر ایک یہ کہ ختم نبوت، امت میں جس چیز پر سب سے زیادہ اجماع ہے وہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ محمد کو جو بھی مانتا ہے کسی بھی درجے میں کسی بھی حیثیت سے، ماننے والا ہو، اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، شش امامیہ ہو، خوارج ہو، کتے باشد، وہ ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، سوائے ان دو تین جو کٹ گئے امت۔ نمبر دو، ختم نبوت کا ایک پہلو قانونی ہے، لا نبی آبادی، جو دعویٰ کرے وہ کاذب اور جو اس کی تصدیق کرے وہ امت سے کٹ گیا، یہ قانونی پہلو ہے۔ اصل پہلو ہے تکمیل و اتمام رسالت و نبوت، اور اصل فضیلت کی بنیاد یہ ہے۔ ختم نبوت کے لیے دلائل یا عقلی ہوں گے یا نقلی ہوں گے۔ عقلی کی بات جو ہے وہ تکمیل رسالت کے حوالے سے آئی، اور نقلی جو ہے قرآن میں مثبت بھی ہے خاتم النبیین، اور منفی بھی ہے کہ کسی نبی کا آنے والے کی کوئی بشارت، ہلکا سا اشارہ بھی قرآن میں نہیں۔ احادیث میں نے تفصیل سے آپ کو پڑھ کر سنا دی، کس طریقے سے وضاحت کی ہے، کس کس پہلو سے حضور نے سب باب کر دیا۔ اب آئیے تکمیل رسالت کی طرف۔ اس کا پہلا مظہر یہ عالمی رسالت ہے، پہلی اور آخری رسالت جو پوری نوع انسانی کی، اور گویا کہ رسالت کا مظہر اتم حضور ہی ہے، رسولہ کا مصداق کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک مادی پس منظر بھی ہے کہ اس سے پہلے وسائل و ذرائع اتنے تھے ہی نہیں کہ ایک نبی کی دعوت پر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکتا۔ دوسرا مظہر الہدا، کامل ہدایت نامہ، وہ دیا گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، پہلی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اس لیے کہ ہدایت ابھی کامل نہیں تھی، اب ہدایت کامل ہوئی تو حفاظت ہو گئی۔ یہی سے میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے لیے دلیل، یا یہ مانو کہ ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی اور ہدایت آنی چاہیے، تو کھڑکی کھلی رکھنے کے لیے ایک منطقی امکان پیدا ہوتا ہے، یا اگر یہ کہا جائے کہ وہ محفوظ نہیں رہی تو اس کی حفاظت کے لیے بھی تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ دونوں نہیں ہے تو کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی منطقی ضرورت نہیں ہے اجرائے وحی و اجرائے نبوت کی۔ تیسرا مظہر تکمیل نبوت و رسالت کا کہ آپ صرف انفرادی اخلاقی تعلیمات لے کر نہیں آئے، ایک مکمل نظام اجتماعی لے کر آئے، اور یہ بھی اس لیے کہ انسان اب تمدن کی اس سطح پر آ گیا تھا کہ اصل اہمیت اب انفرادیت کی نہیں اجتماعیت کی۔ چوتھا مظہر یہ کہ حضور نے وہ صرف نظری طور پر نہیں دی، اس کو قائم اور نافذ کر کے دکھایا، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حجت قائم ہو جائے نوع انسانی پر۔ وہ جو علامہ اقبال نے اشعار کہے ہیں وہ بڑی سب کی سب صحیح ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش برویت آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہار، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ جو بھی کوئی قدر ہو سکتی ہے نظام اجتماعی کی، اعلیٰ قدر، وہ یا تو محمد نے دی ہے نوع انسانی کے پاس اس لیے ہے، یا ذہنوں میں اس کا تصور اس لیے ہے کہ لوگ محمد کی طرف پیش قدمی کریں۔ نو انسانی وہیں جا رہی ہے چاروں ناچار، پسند ہو یا نہ ہو. اور سب سے بڑی حجت آخری جو حضور نے قائم کی، اور یہ حجت ہے ماننے والوں پر کہ حضور نے اس دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد کی ہے وہ خالص انسانی سطح پر کی، ساری مصیبتیں جھیل کر کی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے، کہ ایک شعر تو وہ ہے جو سیرت کے جلسوں میں آپ نے بہت سنا ہوگا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، 100% درست ہے. تمام انبیاء اور رسول کے کمالات جمع ہو گئے ہیں شخصیت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں. تکمیل نبوت اور رسالت پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے جو آج کچھ دیکھا ہے آپ نے، کاش کہ اس اینگل سے سیرت کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. حضور کو انسانیت سے علیحدہ کر کے، عالم بشریت سے کاٹ کر، الوہیت کے مقام پر بٹھا کر پوج لے، مدح کر لے، ستائش کر لے، ان کی زلفوں کی تعریف کر دیں، ان کا سایہ نہ ہونا جو ہے اس پر دھواں دھار تقریریں کر دیں، تو یہ جو ہے یہ صرف آپ نے ایک اور شخصیت کو طاق میں سجا دیا اور اسے پوج لیا، اس کے سوا کچھ نہیں. زمین پر قدم بہ قدم چل کر تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اب پیدا ہوگا جذبہ اتباع کا، خود بخود ایک امنگ پیدا ہوگی کہ بد قسمت ہوں گے ہمارے وجود اگر ہماری کوئی ہڈی نہ ٹوٹے اللہ کے دین کے لیے، جبکہ محمد رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. جب اس جگہ پر رکھیں گے تو جذبہ اتباع کا ابھرے گا. یہ ہے در حقیقت بالکل مختلف اینگل سیرت کے متعلق. اس کے لیے جو تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا میں، کہ وہ شعر اپنی جگہ 100% درست، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، لیکن دوسرا رخ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں میں نے تنہا وہ سب برداشت، کون سی تکلیف نہیں آئی. ذاتی کچوکے دیے گئے ہیں، بیوی پر تہمت لگی ہے، اپنوں کے ہاتھوں لگی ہے، خیانت کا الزام لگایا ہے، اپنوں نے لگایا ہے. مظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے محمد کا جو کہہ رہا ہے اے دل یا محمد، حضور مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہیں، انصاف کرو اے محمد. کیا مانی؟ انصاف نہیں کر رہے. اس وقت غصہ آیا ہے حضور کو، اِلَّمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا. لیکن یہ الفاظ جو ہے اس سے اندازہ کیجیے کہ حضور کے قلب پر کس طرح جا کر لگی ہے یہ بات. جو کچھ کیا ہے اس کے معاملے میں عبداللہ ابن ابئی نے، آخر حضور کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ کیا کوئی انسان ایسا نہیں رہا جو اس موذی کی ایذا سے مجھے نجات دلا سکے. یہ خالص انسانی سطح پر احساسات ہے، کس طرح میری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کیا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی زبان کھینچ سکے. کیوں کہہ رہے ہیں حضور؟ کیوں نہیں؟ حضور نے حکم دے دیا قتل کا، اگر خود کوئی کر بیٹھتا تو کر بیٹھتا، حضور حکم نہیں دے سکتے تھے. اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، کلمہ پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ڈھال ہے، محمد اس کے قتل کا حکم نہیں دے سکتے. تو اس سیرت کا مطالعہ اس سطح پر کیجیے، کن مسائل سے کس طرح ادا برا ہو کر، کیسی کیسی چیزیں جھیل کر، کیسے کلیجے سے پار ہو جانے والی باتیں سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ سر انجام دی. تو یہ حجت ہے ہم پر، اس لیے کہ عالمی سطح پر اس مشن کی تکمیل جو ہے وہ ذمہ ہے امت کے. تو اگر آپ، آخری بات جو عرض کروں گا وہ یہ کہ یہ ساری گفتگو پونے 3 گھنٹے کی جو میں نے کی، اس کی غرض و غایت کیا ہے سوچیے. کیا صرف آپ کے ذہن میں کچھ معلومات کا مزید ذخیرہ جمع کر دینا یہ پیش نظر ہے، یا آپ جو اس سردی کے موسم میں رات بتنی جا رہی ہے اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آئے ہوئے جو یہاں بیٹھے ہیں، تو کیا صرف وقت گزاری کا کوئی مشغلہ ہے، کوئی ذہنی تعیش ہے، کیا ہے؟ اگر تو پیش نظر ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کا معاملہ، تو سوچیے کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام تو سرخرو ہو گئے تھے، 25 برس جو خلافت راشدہ کے ہیں ان کا جینا مرنا اسی مشن کے لیے تھا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نتیجتاً سیلاب وہ چلا ہے کہ واقعتاً تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. اور یہ صحابہ کرام کا یہ جو جوش و خروش تھا، یہ جان لیجئے کسی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں تھا، معاذ اللہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کچائی. اور شہادت کے دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے، اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینا یہ بھی شہادت کا مطلب ہے، اور وہ شہادت جو مقصد ہے نبوت کا، لیکن رسول و شہید علیکم و تکونوا شہداء علی الناس. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خلافت راشدہ اس لیے قائم ہوئی. پھر جو ہوا وہ الفتنۃ الکبریٰ، میری تقریر کے کیسٹ موجود ہیں، کس طریقے سے انٹرنل سیبوٹاج ہوا، جس کا سب سے بڑا مظہر حضرت عثمان کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 4.5 برس پورا دور خلافت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپس کی کشت و خون، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موشن ٹوٹ گئی، حرکت ختم ہو گئی، تاریخ میں وہ سیلاب جہاں تک پہنچا تھا رک گیا. آگے فتوحات کا دائرہ بعد میں جو ہوا ہے تو وہ جان لیجئے وہ فتوحات کا دائرہ ہے، ورنہ وہ بات جو تھی جو جس نہج پر پہلے چل رہی تھی وہ اس نہج پر بات نہیں. اس کے بعد سے زوال، اور پھر کچھ تھوڑا سا عروج، پھر زوال. اب ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا فرق کیا ہے؟ اگر ہم ہیں امتی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا اور آپ کا فرق کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ ساری 2.5 گھنٹے کی گفتگو بیکار ہوگی اگر یہ منتج نہ ہو اس پر کہ میرا اور آپ کا فرض منصبی کیا ہے، اور ہم اپنی نجات جو ہے در حقیقت کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ صرف سیرت کے جلسے منعقد کر لینا. میں نے جب اپنا کام اس شہر لاہور میں شروع کیا ہے تو وہ بھی ایک عجیب دور تھا، وہ بھی ایک مارشاء اللہ کا دور تھا. صدر ایوب صاحب کوسے لے من الملک بجا رہے تھے، اور سن 1968 میں انہوں نے یہاں پر ایک جشن منایا تھا، جشن 1400 سالہ جشن نزول قرآن. اور کیا کھلونے دیے تھے قوم کو کہ ذرا سونے کے تار سے قرآن مجید لکھا جا رہا ہے. وہ تکمیل پتہ نہیں کب ہوئی، یہ کام ہمیشہ ہوتا آیا ہو، اب بھی ہو رہا ہے. اس وقت میں نے وہ اپنا کتاب کا لکھا تھا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ کیا قرآن کے یہ حقوق ہیں کہ محفل قرآن منعقد کر لو، بلا لو قاریوں کو مصر سے. ٹھیک ہے، فائدے سے خالی نہیں وہ بات، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے، اگرچہ قرآن کا مقصد نزول اقلن وہ نہیں، لیکن یہ سونے کے تاروں سے قرآن لکھنا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ بات تھی جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جشن تو من رہے ہیں عید میلاد النبی سرکاری سطح پر، اور اسمبلی کی مجلس میں بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ہو رہا میں بھی جاتا ہوں. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس لیے جاتا ہوں کہ جہاں بھی جا کر بات کہنے کا موقع ہو، صحیح بات جہاں تک پہنچائی جا سکے پہنچا دی جائے. اگرچہ میرے نزدیک تو یہ ہے ہی خالص بدعت. کوئی یہ عید میلاد النبی وغیرہ جو ہے، ہمارے دین میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، کوئی کسی عید نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں سانس لے رہے ہیں وہاں، جہاں موقع ملے گا وہاں، بت خانے میں جا کر بھی اگر دعوت ہوگی کہ ہمیں اپنی بات سناؤ تو جائیں گے اور سر کے بل جائیں گے. میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا. لیکن یہ کہ مقصد کیا ہے، وہ لوگ جو یہاں پہنچے ہیں کتنے عرصے سے مجھ سے متعارف ہوں گے جو چل کر یہاں پہنچے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ سننا اور سن کر فارغ ہو جانا، یہی آپ نے اپنا فرض منصبی آج تک سمجھا ہے، یا اس سے کچھ آگے بڑھنے کا کوئی خیال ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی ارادہ ہے، کوئی امنگ ہے؟ سوچئے میں کیا کر رہا ہوں، کس نہج سے کر رہا ہوں، میرے سامنے کیا ہے. انجمن خدام القرآن کیوں قائم ہوئی ہے؟ یہ تنظیم اسلامی کیوں قائم کی گئی ہے؟ تجدید ایمان اور توبہ اور تجدید عہد کی یہ تحریک کس لیے برپا کی گئی ہے؟ کوئی کھلونے نہیں ہے معاذ اللہ، یہ ذہن میں رکھیے، وقت گزاری کے مشغلے نہیں ہیں، یہ وہ اپنا فرض بحیثیت امتی کے، یہ در حقیقت اس کا شعور و ادراک ہے کہ جو بے چین کیے ہوئے ہے، کہ جس نے یہ آمادہ کیا ہے کہ یہ کام کیا جائے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، تو اپنے اس فرض کو پہچانے. اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا، جو بھی حضرات پڑھ چکے اور پڑھ کر پی گئے، اب ان سے میں اور کیا کہوں، سوائے اس کے کہ ایک طرز تغافل ہے تو وہ ان کو مبارک، اور ایک طرز تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگوں نے وہ چیزیں پڑھی نہ ہو تو پڑھ ضرور لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور حضور کا بنیادی طریقہ کار، اس پر میرا کتاب چاہے، اور الحمدللہ حال ہی میں بہت خوبصورت اس کو تباہ کیا ہمارے بھائی قمر سعید صاحب نے، وہ موجود ہے. حضور سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، وہ آیت جو آج میں نے پڑھی، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر وہ کتابچہ موجود ہے. پھر یہ کہ یہ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے کس لیے بنائی ہے، یہ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ہے در حقیقت وہ فرض منصبی کا احساس ہے جس کے تحت یہ تنظیم بنی. تو ان چیزوں کو سمجھیے، غور کیجیے، اور ایک دائی کی حیثیت اختیار کیجیے. یہ جو ہمارے ہاں لوگ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں فلاں فتنہ بڑھ رہا ہے اور فلاں فتنہ بڑھ رہا ہے، اس سب کا ادالہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، سمجھ لیجیے. کوئی مجھے آ کر بتاتا ہے کہ فلاں فتنہ اتنا بڑھ گیا، آپ تو ماڈل بننے شروع ہو گئے، اور بالکل تعزیہ کی طریقے سے حضور کا جو ہے وہ قبر شریف کا اور آپ کے مزار کا جو ہے وہ تعزیہ گنبد کا وہ بن رہا ہے، اور پھر یہ ہوگا، ہے سارے فتنے، کوئی ایک فتنہ نہیں ہے. لیکن اس کڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، ایک سیلاب کا مقابلہ ایک مقابلے کا سیلاب ہی کر سکتا ہے. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. اگر وہ جذبہ ہے، ایک متحد اور منظم قوت کہیں موجود ہے اور وہ کام کرے. یہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں وہ منظم ہیں، ان کی تنظیموں کا یہ عالم ہے کہ 10% اپنی آمدنی کا مستقل دیتے ہیں. ہے کوئی جو دینے کو تیار ہو؟ ہے کوئی کہ جو کہ اجتماعی نظم میں آنے کو تیار ہو؟ اپنی سرکشی ہے اور اپنا تمرد ہے اور اپنی خود پسندیاں ہیں اور اپنی نظریات ہیں. کیوں کسی کے سامنے سر جھکائیں اور کیوں کسی کی بات سنیں اور کیوں کسی کے حکم کو قبول کریں؟ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ ہی سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ ناقہ بے زمام، ہر ایک جو ہے اپنی جگہ پر وہ بنا ہوا ہے بڑا مفکر اور افلاطون، کسی کی بات سننے کو ماننے کو تیار نہیں. تو فتنے جو ہے وہ منظم ہیں، وہ سیل کی شکل میں ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ تنکے ہیں علیحدہ علیحدہ. تو وہ تنکے تو بہ کر رہیں گے اس سیلاب میں، ہاں اگر جمع ہو کر کوئی طاقت بہم پہنچائی جائے تو اس کا امکان ہے کہ کہیں بند باندھا جا سکے. تو یہ ہے وہ لمحہ فکریہ جس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں نے آج سیرت نبوی کے حوالے سے پوری دعوت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. بات کیا ہے؟ بات اگر آپ بندگی رب کے حوالے سے کریں گے وہ یہ ساری بات ہوگی. بات اگر آپ کریں گے امتی ہونے کے حوالے سے فرائض کیا ہے، وہی ساری بات آ جائے گی. وہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہو تو وہ بھی وہی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہو تو وہ بھی وہی ہے. لیکن یہ کہ اگر کرنے کا ارادہ ہو، کچھ سوچنے اور سمجھنے کی نیت ہو، کچھ عمل کا کوئی اپنے ذہن میں ارادہ لیے ہوئے ہو، تب تو فائدہ ہے. ورنہ نشستن گفتن برخاستن، میں نے آج کچھ باتیں آپ کو شاید ایسی بتا دی ہوں کہ جو نئی ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ کہیں میں سمندر کی گہرائیوں سے جا کر کوئی موتی نکال کر آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ہیں سامنے کی چیزیں، لیکن ایک مربوط انداز میں. ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کے لیے فوری طور پر نئی بھی بنی ہوں، لیکن ان کو اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ جس طریقے سے آج سامنے آئی ہیں گنتی کر کے آپ ان کو محفوظ کر سکیں گے. لیکن اس سب کا بھی فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کمر کس لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.